قرآن کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے اور قرا یقرأ کا بھی, اور اس کے ایک معنی بھرنے اور کسی جگہ جمع ہونے کے بھی ہوتے ہیں. اس وجہ سے یہ قرآن کا لفظ ایک خاص قرآن نہیں, قرآن قرآن, اس کے معنی دو ہو سکتے ہیں, اور ایک معنی ہو سکتا ہے حیض کے دن, دوسرا اس کا معنی ہو سکتا ہے دو حیضوں کے درمیان پاکیزگی کا دور. یہ دونوں معنی اس لفظ کے ہو سکتے ہیں قرآن کے معنی, گویا کہ یہ ایک طرح کا تین پیریڈ رکی رہیں گی, یوں کچھ معنی بن گیا. پیریڈ سے مراد کون سا پیریڈ ہے؟ قرآن کا معنی حیض نہیں ہوتا, قرآن کے معنی دونوں ہی ہوتے ہیں, ایک دور, چاہے وہ حیض کا مراد لیں چاہے وہ دو حیضوں کے درمیان کا لیں. کیونکہ اس لفظ کے یہ دونوں معنی ہیں اس لیے فقہی مسائل میں اختلاف ہوا ہے. حنفیوں کے نزدیک عام طور پر اس سے مراد لیا گیا ہے کہ اس سے مراد مینسز ہیں اور دوسرے نے, اور شافی اور مالک کے نزدیک بھی پوزیشن یہ ہے کہ اس سے مراد وہ درمیانی عدت ہے, دو حیضوں کے درمیان وہ رکے رہے. پھر اس پہ بحث بہت کچھ ہوتی ہے کہ طلاق کی صورت کیا ہے, وہ حیض میں نہیں دینی ہوتی, اور شریعت میں سنت سے معلوم ہے کہ جب وہ عورت حیض سے پاک ہو چکی ہو تو طلاق دی جائے, آگے صورت تحریم میں بھی حکم آئے گا. تو ہر ایک کے اپنے طویل دلائل ہیں بہرحال, لیکن لفظ قر ان کے دونوں معنی ہیں اس میں کوئی شک نہیں. یہاں مراد کون سا معنی ہے اس کی وجہ سے اختلاف ہے. شاہ صاحب نے دونوں ترجمے کر دیے, انتظار کا رنگ سے حیض یا سے طہر, وہ جو دو حیضوں کے درمیانی مدت ہے اسے کہتے ہیں طہر. تو تین طہر رکی رہے یا تین حیض رکی رہے, یہ تو ہے اس کا ترجمہ. اب یہاں ان دونوں میں سے مراد کیا ہے اس کے اپنے اپنے دلائل ہیں, اور بڑی تفصیل سے بحث کی گئی ہے. عجیب عجیب چیزیں, کوئی گرامر کی بحث لے آیا کہ جی قرآن یہاں آیا ہے اس کا عدد مونس, لہذا یہ مذکر ہے اور مذکر حیض مونس ہوتا ہے, لہذا اس کو طہر کے معنی میں لینا چاہیے کیونکہ سلاسہ قرو نہیں آیا. یعنی انہوں نے عدد کی تذکیر و تانی سے بھی اپنے حق میں دلیل لی, پھر دوسروں نے اس کا جواب دیا. بہرحال فرق تو بڑا پڑے گا اس کی وجہ سے اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں. مثلا انفیوں کے نزدیک تین حیض پہ ختم ہوا قصہ, ان کے نزدیک تین طور ہے, یہ تو اس کے بعد نکاح کر سکتی ہے, عدت سے گزر گئی, وہ نہیں کر سکتی. ان کے نزدیک نکاح ہو تو وہ نکاح درست ہی نہیں, ان کا ہے. اس طرح سے اس پہ وراثت کے اور نئے حق مہر کے اور کتنے احکام مترتب ہوتے ہیں, ان میں سب میں اختلاف ہے. تو یہ سب اس وجہ سے ہے کہ یہاں قرو کیا ہے. بلکہ یہ بحث بھی کی گئی کہ قرو کی اصل جمع قلت جو ہے وہ تو اقرا ہوتی ہے, یہ قرو تو جمع کثرت ہے, دس سے زیادہ ہو تو پھر قرو کا لفظ آتا ہے. آنا چاہیے تھا ثلاثۃ اقراء کیونکہ تین سے کم ہے, پھر اس کو انہوں نے کہا چونکہ ساری متعلقات مراد ہے اور اس لیے جمع کا صیغہ آ گیا. لیکن اس سے طہر مراد ہے یا قرو یہ نہیں مراد ہوتا. حقیقت یہ ہے کہ وہ ساری دلیلیں پھر دوسری جو حدیث میں آئی ہیں طلاق کی شرائط وغیرہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کیا گیا ہے. اور قرآن کریم میں جہاں تین قرو کی بات سے ناپا ہی نہ جا سکے معاملہ, تو اس کا پھر 28ویں پارے میں حکم آیا ہے کہ جس عورت کا مینوپاز شروع ہو چکا ہو اب تین قرو آپ ناپ ہی نہیں سکتے, یا جس عورت کو ابھی مینسز شروع ہی نہیں ہوئے اور طلاق ہو گئی, نکاح ہوا چھوٹے ہی اور طلاق ہو گئی, وہ 28ویں پارے میں آتا ہے. تو مختلف دلائل کو سامنے رکھ کر ہر ایک نے اپنے دلائل کیے لیے, اور اس طرح سے جو جس قاعدے سے دلیل نکلتی تھی, کسی نے عام خاص سے نکالی, کسی نے مذکر مؤنث سے نکالی, کسی نے حدیث سے لی, یہ بہت دلچسپ بحث ہے. لیکن خلاصہ اس کا یہی ہے کہ تین قرو, اور شاہ صاحب نے اسی لیے دونوں ترجمے کر دیے. کیوں؟ کہ قرو کے لفظ کے تو دونوں معنی ہیں, اس میں تو شک ہی نہیں ہے نا, کہ قر کا معنی حیض بھی ہے اور قر کا معنی دو حیضوں کا درمیانی دور بھی ہے. اس وجہ سے انہوں نے تو دونوں ترجمہ کر دیا. جو آئمہ فقہا میں اختلاف ہوا وہ یہ ہے کہ یہاں مراد کون سا ہے, حیض مراد ہے یا, اور اس پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اسی لیے فقہا نے ایک اصول بنایا ہے کہ عموم مجاز شاید اسے کہتے ہیں یا مشترک جائز نہیں ہے. مثلا ایک لفظ کے اگر ایک سے زیادہ معنی ہے تو آپ اسی آیت اور اسی عبارت میں دونوں معنی نہیں لے سکتے، پھر ایک ہی معنی مراد. تو اس کی بنا پر یہ ہمارے ہاں جو انہوں نے مطلقاً 90 دن رکھے ہیں اہلی قوانین والوں نے، یہی قبلہ کیا. بیچارے اصول فقہ تو جانتے نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ چلو جی جمع کر دو، حیض جمع طہر ایک مہینہ بنا اور پھر 3 مہینے کر لو، دونوں ہی چیزیں اس میں آ جائیں گی. وہ اس لحاظ سے فقہی اصول کے لحاظ سے وہ بالکل غلط ہے، اور ویسے بھی قرآن کے ٹیکسٹ بھی کے خلاف جاتا ہے 90 دن کی عدت مقرر کرنا. قرآن میں تو عدتیں مختلف بیان ہوئی ہیں، تو اس کو سارے کو نظر انداز کر کے وہ ایوب خان صاحب نے وہ ان کے اس کے جو مشیر تھے ہیں، نارملی 90 تو بنیں گے جناب پورا مہینہ ہو تو، یعنی حیض جمع طہر شامل کریں تو مہینہ بنے گا نا، صورت تو یہی بنتی ہے، ورنہ 90 سے کم ہی بنیں گے. آپ ادھر سے ہے کس کا؟ وہ تو میڈیکلی یہ پیریڈ جو ہوتا ہے وہ تو کم و بیش ہوتا ہی ہے، اس میں تو شک نہیں، 3 دن سے 8 دن تک ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ قرآن نے تو 3 قروء کہے ہیں، اس لیے 90 دن کیسے بنتے ہیں؟ انہوں نے تو پورا مہینہ لے لیا نا کہ مینسز پلس طہر دونوں مہینے شامل کر لو، یہ غلط ہے. اصول فقہ میں اگر ایک لفظ کے 2 مہینہ ہو تو یہ شاید اس بحث میں تو اس میں دوالیبی میں تو نہیں آئے گا، یہ دوالیبی شاید آج کل پاکستان آئے ہوئے ہیں میرے خیال میں، معروف دوالیبی فوٹو تھی اس کی سیاہ کے ساتھ. اچھا تو بہرحال بحث جو اس میں ہے وہ قروء کی وجہ سے، قر کے معنوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ 2 مہینہ ہیں، اس میں کوئی نہیں کہتا کہ نہیں جی یہ مہینہ وہ مہینہ نہیں، مہینہ دونوں ہیں. اختلاف ہے کہ اس آیت میں کیا مراد ہے، کون سا مہینہ مراد ہے، بس اس پہ دلائل ہے ان کے. یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی کہتا ہو جی نہیں جی قر کا مہینہ حیض ہوتا ہے، قر کا مہینہ طہر ہوتا ہے، تعالی جو اس سے مراد طہر لیتے ہیں. ولا یحل لہن، اور نہیں ہے ان عورتوں کے لیے حلال. یحلو، حل یحلو کا معنی اترنا بھی ہوتا ہے، ویسے حل یحلو ہوتا ہے کسی جگہ اترنا، حل یحلو حلال ہونا. ولا یحل لہن، اور نہیں ہے حلال ان عورتوں کے لیے، یعنی حلال نہیں ہوگا یا ہوتا ہے ان عورتوں کے لیے، یا جائز نہیں جو بیان کر لے، مادہ تو وہی ہے لام لام ہے. این یکتمن، یہ کہ وہ چھپائیں. یکتمن جمع مؤنث کثیرہ ہے، ان کی وجہ سے، حالانکہ منصوب ہے لیکن اس میں کوئی چینج نہیں ہوئی، کہ وہ چھپائیں. ما خلق اللہ فی ارحامہن، اس چیز کو جو کہ اللہ نے پیدا کی ہے ان کے رحموں میں. ما اس چیز کو، یہ مفعول ہے یکتمنا کا، خلق اللہ ہو اصل میں گویا کہ بنتا ہے ما خلقہ اللہ ہو، ضمیر آیت محذوف ہے، جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا. فی ارحامہن، رحم کی جمع ہے، اور رحمی ترجمہ کریں یا ان کے پیٹوں میں جو ترجمہ چاہے، یعنی اگر ان کے کوئی بچہ ہونے والا ہے اور کوئی امکان ہے تو وہ اس بات کو چھپائے نہیں. ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ہیں ایمان رکھتی اللہ پر اور یوم آخر پر. ان کن یؤمن، ماضی استمراری بھی ہو سکتا تھا، وہ ایمان رکھتی تھی یا رکھا کرتی تھی، لیکن یہاں کن، ان کن، اگر وہ ہوں عورتیں ایسی، اور کن کی خبر آئی ہے فکرہ یؤمن باللہ، یعنی کوئی کہ یوں ہے ان کن مؤمنات باللہ والیوم الاخر، یو منا ان معنوں میں کنا کی خبر ہو کر آیا، اگر وہ ہیں ایسی کہ ایمان رکھتی ہے اللہ پر اور یوم آخر پر. یو منا میں ایک نون مادے کا اور ایک صیغے کا ہے، الیوم الاخر صفت موصوف ہے، آخری دن یعنی قیامت. وبعولتہن احق بردہن فی ذالک ان ارادو اصلاحا، بغولہ میں نے خاوند جمع ہے بال کی، बाल के मैंने मालिक और लॉर्ड के भी होते हैं बाल। एक बुद्ध का नाम भी बाल था, कुरान में आएगा थे इसमें बारे में उसका जिक्र। बाल बक शाम का एक मशहूर शहर है, बाल एक बुद्ध का नाम था, बाइबल में भी उसका बड़ा जिक्र आता है, मिडल ईस्ट में उसकी पूजा की जाती थी। माना उसका भी गालबन लॉर्ड का ही था, तो फिर बहूला बाल उन खाविंद के मानों में भी आता है। वहाजा बाली शेखा, और ये मेरा खाविंद बूढ़ा है, कुरान में आता है इस तरह से बाल। और है ये जमा है भाई बहूलतुन, बाल उनकी जमा मुकसर है बहूलतुन, यानी ते के साथ इसकी जमा आती है। ये बुरूलत का लफ्ज 18वें पारे में और जगहों पर आया है। और उनके खामिन बुरूलत हुन्ना, उनके खामिन ये मुब्तदा हुआ, अहक को बेरा दहिन्ना ज्यादा हकदार है। अहक को अफल तफसील का सीधा है, वाहिदी इस्तेमाल किया है, क्यों कि ज्यादा हकदार है किस किन से, या क्योंकि इसकी यहां जरूरत नहीं थी कि दूसरे मर्द किसी निस्बत ज्यादा हकदार है, ये तो बात थी नहीं, इसलिए अफल तफसील का सिर सीगा। ये भी नहीं कि बाकी लोगों से ज्यादा हकदार है, बस ज्यादा हकदार है, अहक को ज्यादा हकदार है। बे रद्द हिन्न अहक को बे फला चीज का ज्यादा हकदार, ये अहक के बाद किसी चीज का ज्यादा हकदार होने के लिए बे का सिला था, कुरान में आता है वकानू अहक का बेहा व अहलहा, वो इसके ज्यादा हकदार थे, इसके ज्यादा अहल थे। तो यहां अहक को बे रद्द हिन्न, उन औरतों के लौटा लेने पर या के लिए ज्यादा हकदार है। क्या औरतों के मुकाबले पर, यानी खामिन को ज्यादा हक है उस औरत को इद्दत के अंदर लौटा लेने का निकाह में, मतलब तो ये है उनको, मतलब तो यही है कि उनको ज्यादा हक है, यानी उनको यह हक दिया जाता है, इन मनों में ज्यादा हकदार है। या ये कहिए कि औरत के मुकाबले पर उनको हक है, अगर मुकाबला ही करना है, नहीं औरत नहीं लौटना चाहती फर्ज कीजिए, तो वो उस बात के तलाक रजी की बात हो रही है ना, कि वो ज्यादा हकदार है बे रद्द हिन्ना उन औरतों को लौटा लेने के, यानी अपने निकाह में लौटा लेने के। याद रखिए इद्दत में लौटा लेने का हक नहीं है, तो उसकी वो इद्दत ही बढ़ाते चले जाए और बढ़ा दे, बे रद्द हिन्ना यानी फिर निकाह है, वो निकाह में लौटाने के। फी जालिका से मुराद है इस अरसे में, या बात कहते हैं कि जालिका से मुराद ही निकाह है, कि निकाह में लौटा लेने के ज्यादा हकदार है, क्योंकि ऊपर निकाह का जिक्र अंडरस्टूड है, लेकिन ज्यादा बेहतर यही है कि ये जो तीन कुरू है इसकी तरफ इशारा हो कि इस इद्दत या इस मुद्दत के अंदर लौटा लेने के वो ज्यादा हकदार है, यानी उनको हक है कि वो जिसको हम कहते हैं तलाक में रुजू कर लेना। आगे फिर तलाक का इसलिए मसला आएगा ना कि तलाक की क्या नौयत होती है, जिसे हम फिके इस्तलाह में तलाक रजई कहते हैं, इस इद्दत के अंदर उसको हक है कि वो उसको मनसूख कर दे और रुजू कर ले। इन अरादू इस्लाहा, अगर उन मर्दों का इरादा हो इस्लाह का, महज तंग करना या इस तरह मकसूद ना हो, अगर उन्होंने इरादा किया, यानी अगर वो इरादा रखते हैं इस्लाह का, सुलह का, या नेकोकारी कर ले तर्जमा, तो भी इस अरसे में वो उस औरत को दोबारा लौटा सकते हैं। ये तलाक के इद्दत तीन, औरत के लिए ये कि अगर उसको कोई हमल की सूरत हो तो छुपाए नहीं, और मर्द को हक है कि इस मुद्दत के अंदर वो निकाह को तलाक को खत्म कर सकता है, लेकिन उसके आगे कुछ शरायत और फुकहा फिर ज्यादा तफसील में गए कि किस किस्म की तलाक को रोक सकता है। तलाक तो होगी, तलाक में क्या इद्दत की मुख्तलिफ सूरतें होंगी, कुरान में मुख्तलिफ सूरतें बयान हुई हैं, इद्दत की सूरत मुख्तलिफ होती है, क्योंकि 28वें पारे में आएगा कि जो बच्चा जिसका होने वाला औरत का, उसकी इद्दत फिर तीन क्रू वगैरह नहीं होते, बच्चे की पैदाइश है उसकी इद्दत, साफ कुरान ने बताया। وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. تو وہ تو مرد بیوہ ہو تو بھی اور اس طرح سے. بہرحال وہاں طلاق کا حکم ہوا ہے اور بیوہ کا اور حکم ہوا ہے. پھر سوال پیدا ہوا کہ بیوہ ہو اور بچہ ہونے والا ہو, اس کا قرآن نے کوئی نہیں بیان کیا. تو پھر فقہا اس کی مختلف توجیہ کرے, کیونکہ طلاق کی صورت میں تو عدتیں قرآن نے بیان کی ہیں. یہ تین قرو اگر رشتی سے پہلے ہو تو کوئی عدت نہیں, اور اگر عمل والی عورت کو طلاق ہے تو جب تک اس کا وہ بچہ ہو جائے یہ بھی طلاق کی صورت ہے, اور اگر قرو کا اندازہ نہ ہو تو تین مہینے. یہ تو طلاق والے کا. بیوہ کا صرف ایک حکم ہوا ہے کہ چار مہینے دس دن وہ عدت گزارے. اب اس سے سوال پیدا ہوا کہ بیوہ ہو اور حاملہ ہو تو کیا عدت ہوگی؟ قرآن نے اس کی تو نہیں بیان کی. کیا وہ چار مہینے دس دن نہیں رکھے؟ چار مہینے دس دن کے بعد اس کا بچہ ابھی پیدا ہونے میں تین مہینے رہتے, پھر کیا صورت ہوگی؟ پھر اس پہ وہ صحابہ کے درمیان ہی یہ بات پیدا ہو گئی تھی. اس سے آپ اندازہ کریں کہ فقہا کو کس طرح سے مسئلے سوچنے پڑ جاتے. قرآن نے متعلقہ کی عدت تو بتائی, بلکہ دو تین بتائی, تین قرو بھی بتایا, تین مہینے بھی بتایا بعض صورتوں میں, وضع حمل بھی, تین اور کوئی عدت نہیں. چار صورتیں متعلقہ کے بیان کی, جبکہ عدت نہیں ہوگی, جبکہ عدت تین قرو ہوگی, جبکہ عدت تین مہینے ہوگی, جبکہ عدت وضع حمل ہوگی. بیوہ کی صرف ایک عدت بتائی, چار مہینے دس دن. تو اب بیوہ اگر حاملہ ہے تو کیا ہوگا؟ قرآن میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے. اس پہ پھر فقہا نے کہا کہ وہ شاید صحابہ کا ہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ چار مہینے دس دن تو قرآن نے بتایا, ادھر ہے وضع حمل, لہذا چار مہینے اور وضع حمل میں سے جو طویل مدت ہوگی وہ گزارے گی. یعنی بچہ اس کا تیسرے دن پیدا ہو گیا, اب بھی چار دن دس مہینے تو اس نے کرنے پورے. وہ تو قرآن نے کہا ہے کہ بیوہ چار مہینے دس دن پورے کرے گی. تو اس طرح سے یہی وہ چیز ہے جس میں فقہی اختلافات میں وہ مختلف, ہر ایک کے اپنے دلائل ہیں, کوئی کسی کو کنڈم نہیں کرتا. دلیل ہے, جس کو جو دل کو لگے وہ اس کا قائل ہو جائے. بیوہ کا بچہ ہونے والا, ہاں اس میں نہیں ہے نا, یعنی صورت پھر یہ نکالی نا, قرآن نے تو نہیں بیان کیا تھا, انہوں نے پھر نکالا کہ جو اس میں سے طویل تر مدت ہوگی وہ دیکھی جائے گی. تو خاوند کو لوٹانے کا حق ہوگا. یہ آگے پھر الطلاق مرتان میں اس کی بحث بھی آ رہی ہے کہ کب حق ہوگا کب نہیں ہوگا, یہ بحث بھی آگے آ رہی ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور ان عورتوں کے لیے ہوگی اس جیسی چیز ہی بھلائی میں سے, معروف میں سے, جیسی کہ ان پر ہے. لَهُنَّ کا معنی ہے ان کا حق ہوگا, عَلَيْهِنَّ ان پر واجب ہوگا. لے اور الا, یہ دو لفظ جو ہے حق اور واجب کو بھی ظاہر کرتے ہیں. مثلا کہتے ہیں لہو علیہ, مثلا اربعہ روپیہ, اس کے مجھ پر چار روپے ہیں, یعنی اس نے لینے ہیں میں نے دینے ہیں. اور لی علیہ, میں نے اس سے لینے ہیں. جس نے دینے ہیں اس کے لیے الا کا لفظ آئے گا, جس نے لینے ہیں اس کے لیے لی کا آئے گا. تو اس طرح سے لہن ان عورتوں کے لیے ہے جیسا کہ ان پر ہے. آپ بامحاورہ ترجمہ کر سکتے ہیں ان کے ایسے ہی حقوق ہیں جیسے واجبات ہیں. بات تو یہی ہوگی نا. اب اردو میں ترجمہ انہوں نے کس طرح کیا؟ شاہ صاحب نے کیا زنارا ہست مانند آنچے بر زناناست, یعنی آن راست آنچے بر آناست, جو ان پر ہے وہی ان کو ہے. وہ را اور بر سے ترجمہ کیا ہے. تو بامحاورہ ترجمہ تو پھر یہی بنتا ہے کہ ان عورتوں کے حقوق ہیں جیسا کہ ان پر واجبات ہیں, بالمعروف بھلے طریقے پر, جانے پہچانے نیکی کا جو طریقہ ہے, یا بھلائی میں سے جیسے ان کے لیے حق کا ویسے واجبات ہیں. اردو والوں نے حق اور واجب سے کیا ترجمہ ہے جی. مردوں کا تو نہیں ہے, یہاں بات عورتوں کی ہو رہی ہے. وہ تو آگے آ رہا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ, لَهُنَّ ان عورتوں کے لیے ہے, مِثْلُ الَّذِي مانند اس کے جو کے, عَلَيْهِنَّ جو ان پر ہے. उनके लिए है वही चीज जो उन पर है बिल मारूफ भलाई में से। वही तर्जमा होगा ना, वह मुहावरा तो यही होगा कि उन औरतों के हुकूक है जैसे उनके वाजिबात है। अलेहिन्ना में वाजिबात की तरफ इशारा, जो उन पर जरूरी है करना, लहुन्ना जो उनको मिलना जरूरी है। क्या किया
है?
एक एक
जैसा कि
मर्दों का उन पर हक है, ये तो तफसीरी तर्जुमा हो गया ना। अंडरस्टूड है कि जो उन औरतों के वाजिबात है वो मर्दों के हक है, इस तरह से तर्जुमा किया ना। जो उनका हक है वो मर्दों का वाजिब है, वो इन मानों में कर लिया आपने। क्या इन्होंने क्या किया?
वास्ते उनके है माने उसके जो ऊपर उनके है साथ अच्छी तरह।
ये तो बिल्कुल लफ्जी तर्जमा है, ये तो उनके वास्ते है जो ऊपर उनके है, वो तो लफ्जी तर्जमा। बहरहाल लाम और अला का ये इस्तेमाल, जैसे मैंने अभी बताया कि मसलन ली अले है, मसलन अरबा रुपया मैंने उससे चार रुपए लेने हैं, वाला हू अलैया उसने मुझसे लेने, जिसने देने हैं उसके लिए अला आएगा, जिसने लेने हैं वो लाम आएगा। इससे अंदाजा कर लीजिए कि लहुन्ना उन औरतों को लेने का हक है, मिसलुल्लजी ऐसा ही जैसा उनके देना उन पर वाजिब है, यानी हुकूक में बिल मारूफ। वलिर रिजाल अलैहिन्न दरजा, और मर्दों को उन पर एक दर्जा हासिल है। दरजा तो नकरा है, इसकी खबर तो निर्रिजाल है, अलैहिन्ना खबर नहीं है। निर्रिजाल दरजा तो अलैहिन्ना फिर मुतालिक आएगा ना, जार मजरूर निर्रिजाल पहले हो गया ना खबर, तो सूरत यूं बनी निर्रिजाल दरजा तुम, मर्दों को एक दर्जा हासिल है, अलैहिन्ना उनके ऊपर, वो अलैहिन्ना उसके मुतालिक है दर्जा के, और औरतों को एक दर्जा हासिल है। ये दरजा के लफ्जी मैंने होते हैं ऊपर जाना, दरजा तुम अरबी में इस्तेमाल होता है अगर सीढ़ियां ऊपर जा रही हो, और इसके मुकाबले पर दरका तुम होता है अगर सीढ़ियां नीचे जा रही हो। तो जूं जूं ऊपर जाएंगे वो दरजा तुम दरजा तुम, जूं जूं नीचे जाएंगे दरका तुम होता है, उसकी जमा दरकात आती है, फिर दर के लास्वाले में नार जो कुरान में आया, और दरजा के मैंने ऊपर चढ़ा। अब कितना ऊपर यहां ये तो कोई नहीं है, एक नकरा लफ्ज है, और चाहे नकरा के मैंने आप तफहीम के करें और मैंने करें बड़ा दर्जा है, और कहें नकरा तहकीर के लिए भी होता है, तो इसका मैंने ये भी हो सकता है मर्दों को कुछ थोड़ा सा मामूली सा दर्जा, यानी दर्जा के नकरा में भी दोनों गुंजाइशें मौजूद है। थोड़ा ही मिल जाए तो भी गनीमत है। बहरहाल इसकी तफसीर में फिर ये तो कुरान के क्लियर है ना बात, वो दर्जा की बात होगी और आगे कव्वामून आएगा। वल्लाह अजीजुन हकीम, और अल्लाह ताला गालिब और हिकमत वाला है जो कवानीन को दे रहा है। क्योंकि ये बात आई थी औरतों को वापस लौटाने की मुद्दत इद्दत के अंदर, इससे आगे तलाक का मसला पूरे एक रुकू में खोल के बयान किया गया है, और यहां शुरू होता है अत्तलाक मर्रतान, तलाक दो मर्तबा होगी, यानी अत्तलाक मुब्तदा मर्रतुन का तस्निया है मर्रतान, जमा मिरार होती है, अत्तलाक मर्रतान तलाक दो दफा होगी, और दो दफा आगे जो तफसील है उससे मालूम होता है कि दो, और बल्कि अगले लफ्ज बता रहे हैं कि ये दो रजई तलाकें दो ही हो सकती हैं जिनमें आदमी लौटा सकता है, क्योंकि आगे कुरान कहता है फइन सादुन बिमारूफिन औ तसरीहुन बिइहसान, बस फिर उसके बाद या भले तरीके पर मजबूत पकड़ना होगा या भलाई के साथ खुला छोड़ देना होगा, ये दो, यानी दो के बाद फिर ये नहीं, दो के दो तक तो ये हो सकता है। इसी को फिकही जुबान में कहा गया है कि रजई तलाकें दो होती हैं जिसमें आदमी रुजू कर सकता है, तीसरी का आगे जिक्र आ भी रहा है कि जहां फिर रुजू का रास्ता बंद हो जाता है। बहरहाल रजई और मुखल्लस तो कुरान से मालूम होती है, बाकी जिसे बायन कहते हैं वो एक दरमियानी किस्म फुकहा ने निकाली है, شدت کے لحاظ سے، لیکن یہاں تو بات رجعی کی ہو رہی ہے، طلاق کی پھر انہوں نے قسمیں کی ہیں مختلف لحاظ سے، طلاق سنہ، طلاق بدعی اور اسی طرح سے. یہ تو ہے طریقے طلاق کے لحاظ سے جس طریقے پر طلاق دیتا ہے، سنت طریقہ، احسن طریقہ، بدعی طریقہ، وہ تو اس لحاظ سے. دوسرے ہے طلاق کے جو لیگل کانسیکوینسز ہیں، اس کے اعتبار سے طلاق عموماً تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں فقہا، رجعی، بائن اور مغلظہ. رجعی اور مغلظہ کا اس میں ذکر ہے، بائن کا کوئی ایسا بیان نہیں ہے، وہ طلاق دینے والے کے الفاظ اور نیت وغیرہ کو سامنے رکھ کے پھر فقہا کہتے ہیں کہ اس کی نیت کیا تھی اور وغیرہ وغیرہ. امساک یمسک امساک، میں نے پکڑ لینا مضبوطی سے، استمساک اور امساک ان دونوں کے معنی ہیں مضبوطی سے پکڑنا. میم سین قاف مادہ سے باب افعال ہے، فامساکم بمعروف، پھر مضبوطی سے پکڑ لینا بھلے طریقے پر، اور پکڑ لینا سے مراد ہے یعنی اس کو جانے نہ دینا، جس کو فقہی اصطلاح میں رجوع کہتے ہیں. او تصریح بے احسان، سرحا یسرح تصریحن کے معنی ہے کھول دینا، رہا کر دینا، چھوڑ دینا، تصریح کھلا چھوڑ دینا، بے احسان وہ بھی بھلے طریقے پر. اب یہ پتہ نہیں کس معاشرے کے احکام تھے اور وہ لوگ کیسے عمل کرتے تھے. یعنی قرآن کریم تو اتنا کوئی سٹریٹ فارورڈ کہ بھائی ٹھیک ہے نہیں چل سکتے، السلام علیکم، تم بھی خوش رہو ہم بھی خوش رہے. قرآن تو طلاق کی بات اس طرح کرتا ہے، یہاں یہ ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے پھر طلاق لینے اور دینے والا ایک دوسرے کو چیز کرتے اور قتلوں تک نوبت پہنچتی ہے. بیوی کو طلاق دے دی، اب کہتے ہیں فلاں سے نکاح کیوں کرے. یہ بات ہے، سب دین سے یا ناقفیت، ناواقفیت یا بغاوت کی وجہ ہے یا کیا ہے. اور ایک بات صاف نظر آتی ہے کہ نکاح طلاق کے دیکھیے کتنی تفصیل سے احکام آ رہے ہیں، حالانکہ باقی قرآن اشارے میں بات کر جاتا ہے. یعنی رجعی طلاق جس میں انسان رجوع کر سکتا ہے وہ دو ہی ہوں گی، اور دو سے مراد دو پروناؤنسمنٹ ہے، یعنی کہنا کہ ایک دفعہ کہ بھائی میں تجھے ایک طلاق دیتا ہوں، پھر ایک اور مرتبہ. وہ پھر احسن کا تو یہی ہے کہ ایک ہی کہہ کے چپ کر جائے آدمی، اس میں یہ ہے کہ عدت گزر جائے، ٹھیک ہے گزر گئی، کوئی ضروری نہیں دوسری دفعہ کہنے کی. عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، عدت کے بعد تجدید نکاح ہو سکتی ہے، لیکن کہاں وہ جب طلاق آتی ہے تو پھر سارے غصے آتے ہیں، پھر تو اس کا جی چاہتا. حضرت ابن عباس سے کسی نے کہا تھا کہ ایک آدمی کہتا ہے میں بیوی کو ایک لاکھ طلاق دیتا ہوں، اس کا کیا ہوگا؟ کہنے لگا طلاق تو اس کی تین سے الگ ہو گئی، باقی اس نے بکواس کی اور خدا کے قانون کا مذاق اڑایا. یعنی وہ یوں بھی تو ہوتا ہے نا، اسی لیے وہ نکاح موقت میں کہ نکاح کے وقت ٹائم کا ذکر کرنا کہ ہم اتنے عرصے کے لیے نکاح کرتے ہیں جسے متا کہتے ہیں یا نکاح موقت. وہ فقہا نے کہا کہ وقت کا ذکر کرنے سے نکاح باطل ہوتا ہے. بہرحال وہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے، کیونکہ نکاح کے معاملے میں عام تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غلط شرط لگائی جائے تو شرط باطل ہوگی، نکاح اپنی جگہ ہوگا. مثلاً ایک مرد اور عورت نکاح کرتے ہیں، شرط یہ رکھتے ہیں کہ نہ تو میری وارث بنے گی نہ میں تیرا وارث بنوں گی، اس شرط پہ ہم نکاح کرتے ہیں. تو وہ کہا کہتے ہیں نکاح ہو گیا، شرط باطل ہے، دونوں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے. لیکن نکاح موقت میں انہیں کوئی ایسی الرجی ہوئی ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے ذکر کر دیا کہ ہم دو مہینے کے لیے یا پندرہ دن کے لیے نکاح کرتے ہیں، تو یہاں وہ یہ نہیں کہتے کہ شرط باطل ہوگی نکاح پکا ہوگا، کہتے ہیں نہیں نکاح ہی نہیں ہوگا. اور پھر یہاں تک کہے کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ ہم ایک ہزار سال کے لیے نکاح کرتے ہیں، کہتے ہیں نکاح ہی نہیں ہوگا. ایک ہزار سال کا محنت تو دائم ہی ہے، وہ کہتے ہیں وقت کا ذکر کیوں کیا. تو یہ اس طرح سے مسائل میں عجیب و غریب مشکلیں نکلتی ہیں. ضد والی کہ ایک ہزار سال کہہ دیا تو بھی نکاح نہیں ہوگا، حالانکہ دوسری جگہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غیر شرعی شرط لگائی ہے نکاح کی، وہ غیر شرعی شرط باطل ہوگی، نکاح اپنی جگہ ہو جائے گا. متے کا غیر شرعی نہ شرعی ہونا تو الگ بات ہے، لیکن یہ کہ دو آدمی عورت مرد نکاح کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم ایک ہزار سال کے لیے نکاح کرتے، یہ کوئی غلط بات ہے؟ ہزار سال کس نے زندہ رہنا، دائمی ہوا نا. لیکن وہ کہتے ہیں نکاح نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہزار سال لایا درمیان میں، مدت کا ذکر کر دیا. یعنی میعاد توقید نہیں ہونی چاہیے. وہ بس
اس میں ہو سکتا ہے
مطلب بہرحال بعض چیزیں بھی سچی بات ہے. ہم کو اتنے بڑے عالم نہیں ہیں بلکہ اتنے کیا اتنے چھوٹے عالم یعنی جن میں رجوع ہو سکتا ہے. اس کے بعد یا مضبوطی سے اس کو قابو کرنا یعنی بیوی کو اپنے پاس رکھنا ریٹین کے معنی میں, اور تصریح میں احسان کھلے طریقے پر چھوڑ دینا, کھلا چھوڑ دینا احسان کے ساتھ نیکی کے ساتھ. ولا یحل لکم, اب یہاں درمیان میں کچھ اور احکام بھی آ گئے ہیں. ولا یحل لکم, اور تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے مسلمانوں کہ ان تاخذوا کہ تم لو پکڑو مما آتیتموہن اس چیز میں سے جو کہ تم نے ان عورتوں کو دی ہے. آتا یوتی اور پھر آتا کی گردان ہوگی تو آئے گا آتے تم نے دیا. یا پڑھ چکے ہیں کہ جب یہ سیغا ماضی کا ضرب تم کتب تم آتے تم جو بھی آتا ہے اس کے بعد آگے کوئی مفعول ہو تو پھر اس تم کو تمو پڑھتے ہیں. مثلا ضرب تم نے مارا اس کو کہیں گے ضرب تم مو ہو. ہاں وہ تم کا تمو عربی پر قتل تم نے قتل کیا ان کو کہیں گے قتل تمو ہم. تو یوں نہیں پڑھیں گے قتل تم ہم. یہاں بھی یہی تھا آتے تم ہن تم نے دیا ان عورتوں کو. تو خاص اس صیغے میں یہ ہے کہ تم کو تمو پڑھتے ہیں. یہ واو اس وجہ سے آئی ہے, یہ عربوں کا پڑھنے کا طریقہ ہے اس صیغے میں, دوسروں میں نہیں کرتے. یہ آتے تمو ہن بات ہوئی ہے آتے تم ہن یہ ضمیر میں ہوتا ہے. اگر آگے کوئی اسم ظاہر ہو مثلا ضرب تم زیدن اس کو یوں نہیں کہتے ضرب تمو زیدن, مفعول کوئی آ رہا تو پھر یہ تمو بن جاتا ہے. ہاں مفعول ضمیر ہو مثلا یہاں آتے تم نساء ان ہوتا پھر ٹھیک تھا کیونکہ ہننا آیا تو تم نے ان کو دیا جو کچھ اس میں سے تم نہیں لے سکتے حلال نہیں ہے شیئن کوئی چیز نہیں لے سکتے الا سوائے اس کے کہ ان یخافا کہ وہ دونوں ڈرے. اب یہاں سیگوں کے دیکھیے غائب سے مخاطب مخاطب سے غائب مگر یہ کہ وہ دونوں ڈرے یخافا یخافانے ان کی وجہ سے نون گرا وہ دونوں اور وہ دونوں سے مراد ہے میاں بیوی انڈرسٹوڈ ہے یہاں تو اللہ یقیما یہ اللہ بھی ان لا ہے ملا کے لکھا گیا اس بات سے کہ وہ نہیں قائم کر سکیں گے لا یقیما نے نون گر گیا ان کی وجہ سے جو اللہ میں ان ہے کہ وہ نہیں قائم کر سکیں گے حدود اللہ ہے اللہ کی حدوں کو. میاں بیوی کو خوف ہو کہ ہم میاں بیوی کے حقوق و فرائض ادا نہیں کر سکتے تو یہ مہر میں سے کچھ کیونکہ ماں آتے تو منہ میں مراد ہوئی ہے وہ نہیں لے سکتے. ہاں اگر ان کو خوف ہو کہ ہم اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکیں گے میاں یا بیوی کو تو پھر کیا ہے گویا کہ پھر کچھ لے سکتے ہیں. بظاہر تو یہی معلوم ہوتا اس لینے کی آگے وضاحت یوں ہے فین خفتم اگر تم ڈرو تمہیں ڈر ہو کہ اللہ یقیما کہ وہ دونوں قائم نہیں رکھ سکیں گے. ذرا سیکھوں کے مخاطب اور قائم کی رد بدل کو دیکھیے اسی سے اس کے لیگل احکام میں فرق پڑا. فین خف تمہیں اگر ڈر ہو ورنہ ہونا چاہیے تھا فین خافا جیسے پہلے آیا تمہیں مسلمانوں کو ڈر ہو کہ اللہ یقیما حدود اللہ کہ وہ اللہ کے حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے بیوی یعنی ٹھیک طرح نہیں چل سکتے فلا جناح علیہما ان دونوں پر کوئی گرفت نہیں ہے. یہاں بھی ضمیر تسنیہ کی آئی ہے فی مفتدت بہ اس چیز میں جس کے ساتھ عورت نے اپنے آپ کو چھڑا لیا. اب افتدت کا صیغہ مؤنث کا آ گیا واحد کا افتدا یفتدی فی دال یہ مادہ فدیہ دے کے اپنے آپ کو چھڑا لینا افتدا یفتدی میں نے فدیہ دینا کوئی چیز دینا. افتدت اس نے اس عورت نے فدیہ دے لیا ہے ہاں بہی بہی کی ضمیر جو ہے وہ ماں کے لیے ہے اور افتدا کے بعد بے کا صلہ آتا ہے. مثلا افتدے تو بے قضا و قضا، میں نے اپنے فدیے میں یہ دیا. افتدا بے قضا، اس نے یہ چیز دے کر اپنے آپ کو چھڑا لیا اپنے عوض میں دے کر. تو یہاں عورت کا قصہ آتا ہے آخر پہ، تسمیہ کا نہیں ہے کہ انہوں وہ آپس میں کوئی جان چھڑا لے، عورت جان چھڑا لے. اس عورت نے اگر اپنے آپ کو کوئی فدیہ دے کے چھڑا لیا تو ان دونوں پر گرفت نہیں ہے، مراد میاں اور بیوی ہے. یعنی عورت کو دینے میں گناہ نہیں ہے، خاوند کو لینے میں گناہ نہیں ہے. مسئلہ تو بنا یہ، اس سے مسئلہ نکلتا ہے کہ یہ آیت خلا کے بارے میں ہے. خلا ایک صورت ہے سپریشن کی، چنانچہ اس کی اصل قرآن کی یہی آیتیں ہیں. جبکہ بیوی اپنا حق مہر واپس کر دے اور اپنے آپ کو چھڑا لے. اس کے واقعات خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا ہے. ایک مرد کا باغ تھا، اس نے بیوی کو مہر میں دیا تھا، پھر وہ عورت وہ واپس کرتی ہے اور اس طرح سے. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر، اور بلکہ فین خفتم میں جو آیا ہے کہ کیا خلا خود بخود ہوگا یا تھرو عدالت ہوگا، بعض نے کہا تم سے مراد سارے مسلمانوں کا ہے، لہذا خلا ہوگا عدالت کے ذریعے سے کہ تمہیں اگر خطرہ ہو اور وہ عورت خلا کر کے اپنے آپ. خلا کا لفظ قرآن میں نہیں آیا، قرآن میں لفظ افتداء آیا ہے، فدیہ میں کوئی چیز دے دینا. خلا کے لفظ ہی معنی ہوتے ہیں کپڑے اتار دینا یا کوئی چیز جو لباس آپ نے پہن رکھا اس کو پھینک دینا. تو وہ اصطلاح انہوں نے کیسے نکالی ہے، شاید حدیث میں یہ لفظ آئے ہو، میں یقیناً نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ واقعہ آیا ہے. اور اس طرح سے یہ خلا کے بارے میں ہے کہ میاں اپنی بیوی سے جو اس نے مہر وغیرہ دیا وہ واپس نہیں لے سکے گا. ہاں ایک صورت خلا کی ہے کہ اس صورت میں اگر وہ کر لے تو نہ لینے والے پر کوئی گناہ ہے نہ دینے پر. طلاق ایک صورت ہے سیپریشن کی، خلا ایک صورت ہے. تو یہ یہاں خلا کے احکام ہے جس میں عورت اپنا مال دے کر اپنے آپ کو چھڑا دیتی ہے اگر وہ آزاد ہے. ہاں بات تو یہی ہے جو بھی ہو، لیکن چونکہ اوپر آیا نا مما آتے تو منہ الناس، جو کچھ تم نے ان کو دیا اس میں سے نہیں لے سکتے، اس وجہ سے حق مہر تو اس میں ضرور ہے. کوئی اور ہو تو یہاں افتدت میں کوئی صراحت نہیں ہے، بلکہ یہی ہے کہ جو وہ فدیہ دے کے اپنے آپ کو چھوڑا لے. ہو سکتا ہے مہر سے زیادہ ہو مہر سے کم ہو، لیکن اوپر کے کنٹیکسٹ میں مہر کا ذکر تھا. اور جو روایت ہے اس بارے میں حدیث میں آتا ہے جو واقعہ، وہ بھی باغ ہی تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں لیا تھا، تو لفظوں کو لیں تو شاید گنجائش نکلے. تو یہ آیتیں خلا کے بارے میں ہے جبکہ عورت کچھ دینے پر راضی ہو اور اپنے آپ کو چھڑا لے. پھر اس کے بھی احکام ہیں، وہ بذریعہ عدالت ہوگا یا خود بخود ہوگا، خلا کے بعد جو طلاق ہوگی اس کی کیا نوعیت ہوگی، کیا پھر وہ نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ تیسری طلاق ہوگی، تین ہوں گی، دو ہوں گی، پھر وہ سلو کرنا چاہے، اس قسم کی کتنے امکانات پر پھر فقہی کتابوں میں بحث کی گئی ہے. کیونکہ قانونی ضرورت ہے تو صاف ظاہر ہے پھر تو منہ شگافیاں ہونی تھی. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، وہ اللہ کی حدیں ہیں بس تم ان سے آگے مت بڑھو. یعنی اصل حد میں بڑھنے کے لیے تو آتا ہے تعدا یتعدا، اعتدا نہیں آتا. تعدا یتعدا ہوتا ہے حد سے آگے بڑھنا، باب تفاعل آتا ہے، باب افتعال نہیں استعمال ہوتا. لیکن یہاں ان سے آگے نہ بڑھو کے معنوں میں وہ بینا ہوئی، گویا کہ فلا تتعدوها گویا کہ کر دیا ہے، اور فلا تعتدوها کیونکہ مادہ ایک ہی ہے، صرف باب کا فرق ہوتا ہے. حد کے لیے عموماً آتا ہے تعدا حد اللہ، ومن یتعدا حدود اللہ قرآن میں آیا نا، تو اس لیے تعدا باب تفاعل ہے اور اعتدا باب افتعال ہے. عموماً حد توڑنے کے لیے تعدی آتا ہے، اعتدا نہیں آتا، لیکن ہم معنی بھی بن جاتے ہیں، اس لیے شاید یہ فلا تعتدوها کا ہے، ان سے آگے مت بڑھو. ومن یتعدا، آگے دیکھیے وہی یتعدا آیا، ومن یتعدا حدود اللہ ہے، اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا، آگے بڑھے گا یا توڑے گا کہہ لے. یہ یتعدا مجزوم ہے من کی وجہ سے، یہاں ہے کہ یہ ہے ساکن جو گر گئی ہے، کیونکہ یتعدا تھا نا، یتعدیو، یہ ساکن پھر گر گئی. ومن یتعدا، اور جو تجاوز کرے گا اللہ کی حدوں سے فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وہ ظالموں میں سے ہے. اس کے بعد بیان ہوتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا
جیسا کہ ہمارے یہاں سے بھی رواج ہے شادی کے وقت 100 روپے دیے یا 1000 روپے دیے.
اگر اس نے اس عورت کو طلاق دے دی, یہاں طلاق کا فاعل کون ہے اور ہا سے مراد کون سی عورت ہے, یہ خلا والے کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ہے الطلاق مرتان سے, کہ طلاق ہوگی دو دفعہ, دو دفعہ کے بعد پھر یا تو امساک یا تصریح, اور اگر نہ امساک نہ تصریح بلکہ تیسری بھی طلاق دے دی فإن طلقها, یہ وہ تیسری طلاق کا ذکر ہے اس میں. اس نے اگر اس عورت کو طلاق دی یعنی دو کے بعد اور تیسری دفعہ, یہ اس پچھلے کنٹیکسٹ میں کہ الطلاق مرتان دو کے بعد تو یہ حکم ہوگا, فإن طلقها پس اگر اس نے اس کو طلاق دی یعنی تیسری بھی, فلا تحل له من بعد, پھر وہ عورت حلال نہیں ہوگی اس کے لیے اس کے بعد. تحل مؤنث کا صیغہ ہے, یحل ابھی آپ نے پڑھا, لا تحل له, وہ عورت حلال نہیں ہوگی اس مرد کے لیے طلاق دینے والے کے لیے, من بعد مضاف الیہ ختم کیا ہے تو دال پر پیش آیا ہے, یعنی یہ اصل میں ہے من بعد ذالک, یہ آپ نے پڑھا ہے کہ قبل اور بعد پر اگر مضاف الیہ ختم ہو تو پھر پیش پہ پڑھا جاتا ہے. یہ تین طرح ہو سکتا تھا, فلا تحل له بعد ذالک, فلا تحل له من بعد ذالک, یا فلا تحل له من بعد, دو تینوں کا معنی ایک بنتا ہے. پھر وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی حتی تن کے ہاں, یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کرے, تن کے ہاں مؤنث کا صیغہ ہے, یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کرے زوجن ایک آدمی سے غیرہ اس کے علاوہ, ہو کی ضمیر پہلے طلاق دینے والے کے لیے اور زوجن کا بدل ہوا نا غیرہ نصب آیا, وہ ایک زوج ایسے سے نکاح کرے جو اس پہلے کے علاوہ ہو, مطلب وہ ایک دوسرے خاوند سے نکاح کرے. یہاں تن کے حق کا معنی تو نکاح کرنا ہی ہے, لیکن اس پہ بھی پھر عجیب اختلاف ہوئے کہ نہ کہا یان کے حق کا اصل معنی جنسی تعلقات ہی ہوتا ہے, میاں اور مرد عورت کے جنسی تعلقات, بلکہ بعض دفعہ عرب لوگ گالی میں بھی استعمال کرتے تھے اس کو کہ میں نکاح کروں یا کچھ اس طرح سے کر لیتے تھے, تو چونکہ معنی اس کا وہی ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ نکاح تو مرد کرتا ہے عورت تو نہیں کرتی, جیسے کہ پہلے آیا ولا تن کے حل مشرقینہ اور ولا تن کے حل مشرقات, مشرقینہ اور ولا تن کے حل مشرقات, تو عورت نے نکاح تو نہیں کرنا. اس لیے بعض نے کہا کہ یہاں نکاح سے مراد ہے نکاح بھی اور پھر ان کے جنسی تعلقات بھی قائم ہو جائیں, چنانچہ ایک حدیث وغیرہ سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ نکاح کر لے اور پھر اس کے بعد ان کے بحثیت میں بیوی نہ رہے. اس سے پھر فقہا نے یہ حلالے وغیرہ کا مسئلہ نکالا اور پھر خلوت صحیحہ اور یہ وہ سر بہانے بنائے. وہ شریعت کو کھیل بنا لینا جیسا کہ آگے آ رہا ہے قرآن کو نہ بناؤ کھیل, وہ تو بنا ڈالا لوگوں نے, یہی وہ حلالے کا مسئلہ ہے. تو قرآن نے تو سیدھی بات کہی تھی کہ وہ پھر ایک اور خاوند سے نکاح کرے گی اس کو, اس کے لیے اب حلال نہیں رہی. فَإِن طَلَّقَهَا, پھر اگر وہ طلاق دے دے وہ دوسرا خاوند, لیکن عبارت سے پتا چلتا ہا سے تو مراد وہ عورت ہے, فلا جناح علیہما, پھر ان دونوں پر کوئی گرفت نہیں ہے, یعنی پہلے خاوند اور اس عورت پر, ان یتراجعا, اس بات میں کہ وہ آپس میں رجوع کر لے, راجعا سے باب تفاعل, تراجعا باہم انہوں نے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیا, مشارکت باب تفاعل کی, ان یتراجعا کہ وہ پھر دونوں لوٹ آئے, ان ظننا اگر ان دونوں نے یہ خیال کر لیا یا یقین کی حد تک ان کو ہو گیا, ظننا بمعنی یقین بھی ہوتا ہے شک بھی, ظننا تسلیہ کا صیغہ, ظن ظننا ظنو, ان ظننا اگر ان دونوں یعنی اس عورت نے اور اس کے پہلے خاوند نے رجوع کے وقت ان کو یہ خیال ہے کہ ان یقیما حدود اللہ کہ وہ قائم رکھیں گے اللہ کی حدوں کو, اور اب وہ دوبارہ شادی کر لے تو یہ ہوگا, تو وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, اور یہ اللہ کی حدیں ہیں जिनको वो वाज़े तौर पर बयान करता है, युबय्यिनु हा, वो उनको वजाहत से बयान करता है, लिकौमी यालमून, अहले इल्म के लिए, जानने वालों के लिए। ये वो आयत है जिसमें उस चीज का जिक्र है जिसे हलाला कहते हैं। हलाला ये निकाह बाकायदा करना इस नीयत से कि फिर तलाक होगी और फिर जो उसके कवायद और जिस तरह इलाकों में इस्तेमाल है उस पर तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत वारिद हुई है, यानी इसको बहाना बनाना। लेकिन हनफी हजरात की अजीब बात है, बहरहाल इस मामले में उन्होंने ना तो लोगों की तरबियत की कि तलाक का तरीका क्या होना चाहिए, बस तीन हो गई। फिर ये तीन का भी मसला है, कुरान ने दो के बाद रुजू का जिक्र किया, तीन के बाद जिक्र किया, तो तीन बयक वक्त की पड़ेंगी, वो तीन होंगी या एक होंगी, कुरान इसमें खामोश है। कुरान ने तीसरी के बाद कहा है कि अब वो एक दूसरे से सेपरेशन मुस्तकिल उनकी होगी, लेकिन ये जो दो और एक तीसरी का जिक्र किया है, क्या एक मजलिस में होंगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तीन बयक वक्त होने का सबूत नहीं है कि वो तीन शुमार की गई है। तो इस पे हजरत उमर के एक फतवे की वजह, फतवा क्या है, एक एग्जेक्टिव ऑर्डर है, उसकी वजह से अहनाफ जो है वो उसको लिए ले बैठे हैं। हजरत उमर को ये पता चला था कि लोग यूं करते हैं तो कि बयक वक्त तीन दे देते हैं, तो साहबा इसको बुरा समझते थे कि ये शरीयत के साथ खेल है, अल्लाह ने जिस तरह कहा है तो उस तरह करो, बयक वक्त तीन का तो हुक्म नहीं। हजरत उमर ने ये हुक्म जारी किया था कि आप जिस आदमी के मुंह से बयक वक्त तीन निकलेंगे हम जुदा कर देंगे मियां बीवी, मकसूद रोकना था, अब फिर ये तुम्हारी बीवी बीवी नहीं रहेगी, तो वो तो डिटेरेंट था। अब मुसीबत यह है कि यहां इस सिचुएशन में उसे इस्तेमाल करने लगे हैं, हजरत उमर के हुक्म का मकसद था कि डरेगा, और लोग रुक गए लोग वाकई इस बात से कि बयक वक्त तीन निकाल, यहां तो अब उनके बस में हो तो बयक वक्त 3,000 दे दे, तो इस तरह से रिवाज हो गया है फिर उसके हलाले वगैरह का। तो मसले की सूरत तो यह है, बाकी इसको हीलों बहानों से ये साबित करना सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयट और मिस यूज किया गया है इस हुक्म को। हालांकि हदीस के ये भी अल्फाज है, गालबन लोग ऐसा उसी जमाने में करने लगे होंगे कानून के, कि वो जो लान अल्लाह मुहल्लल वल मुहल्लल लहू का आता है कि जो हलाला करता है और जिसके लिए हलाला निकाला जाता है उस पर अल्लाह की लानत है, तो वो तो बिल्कुल ऐसा बहाना है जैसे वह सहाब शब्द के मछलियां पकड़ने वाले का आता है। तो इसमें ये तीन हुक्म बयान हुए हैं, तीन के भी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم وإذا طلقتم النساء اور جب تم نے طلاق دی عورتوں کو، لفظی ترجمہ یہ ہے، اذا کی وجہ سے تب ترجمہ ہم شرط کے ساتھ کر سکتے ہیں، جب تم طلاق دو عورتوں کو، اور النساء سے مراد اپنی بیویاں ہی ہوں گی کیونکہ دوسری عورتوں کو تو طلاق نہیں دی جا سکتی، تو مراد یعنی النساء تھے ازواج اکموں کا۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، یہ طلاق کا لفظ استعمال ہوتا ہے زیادہ تر، اور مصدر تطلیق ہے اصل میں، اس کو کہتے ہیں اسم مصدر، یعنی تطلیق مصدر ہے، اس کے معنی طلاق دینا، اور طلاق اس سے مصدر ہے، یعنی لینا دینے والی وہ چیز جو دی جاتی ہے اس کے لیے لفظ طلاق استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسم المصدر، یعنی اس کو معنی طلاق لینا دینا نہیں بلکہ طلاق ہی اس کا،
طلاق اسم مصدر
ہے۔ ہاں اسم مصدر، اسم مصدر یہ ہوتا ہے کہ ناؤن بنا لیتے ہیں، اس میں مصدر کا معنی کرنا ہونا کا نہیں ہوتا، ناؤن ہوتا ہے، گویا کہ طلاق کا اپنا معنی طلاق لینا یا دینا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، بس طلاق۔ فبلغنا اجلهن، پھر وہ پہنچ گئی ہے ماضی کا صیغہ، لیکن اسی اذا کی وجہ سے ہم کریں گے وہ پہنچ جائیں، اجلهن اپنی میعاد تک، اجل جمع آجال، اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا مقرر وقت، جو اس کا وقت مقرر ہے، قرض ہو، زندگی ہو تو مقرر وقت کے لیے لفظ اجل آتا ہے. اجل کے اور معنی یہ تو ہے بنتا ہے اجلن اور جمع اجالن. میرے خیال میں اسماء الافعال میں آپ نے اجل پڑھا تھا شاید اس کتاب میں آیا تھا یا نہیں عربی کا معلم میں ایک اجل عربی میں بولتے ہیں. ہاں یوں بھی کہہ دیتے ہیں. میرے خیال میں اس میں ایک شعر بھی ہے کچھ ہے آیا چوتھے حصے کے آخر پر اسماء الافعال میں. اور ایک ہوتا ہے اجل وہ وجہ کے معنی میں آتا ہے اور وہ استعمال ہوتا ہے لے اجل ذالک من اجل ذالک وہ جیم کی شد جیم کے سکون کے ساتھ تو مادہ اس ان سب کا الف جیم لام ہی ہے. تو جو اجل ہے اس کی جمع وغیرہ نہیں ہوتی بلکہ وہ استعمال ہے خاص اس کا ہوتا ہے فلاں کا فلاں کی وجہ سے من اجل ذالک لے اجل ذالک. یہ اجل میں نے ہے میعاد. قرضے کی آیت میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. موت کے معنوں میں بھی کئی جگہ اس کا ذکر آیا ہے. تو اجل میں نے جو مقرر کرتی کہ کہیں کہیں اجل مسمن کہا جاتا ہے یعنی اس کا نام رکھا گیا کہ فلاں وقت میعاد ختم ہوگی. تو اجلا ہننا بلغنا کا مفعول ہے وہ پہنچ گئیں اپنی اجل کو. بلاغا کے بعد جو آتا ہے عدد یعنی کسی شہر میں پہنچا یا اس چیز کا نمبر مثلاً جی 100 تک پہنچتا ہے جہاں بھی آپ بالاغا کے بعد لگائیں گے وہ مفعول منصوب ہو کر آئے گا. مثلاً بالاغا 20 20 تک جا پہنچا تو وہ 20 اس کا منصوب ہو کر آئے گا اس طرح سے. تو ان وہ پہنچ گئیں ان کی یعنی اپنی میعاد ہی ترجمہ شاہ صاحب نے کیا اور یہ ٹھیک ہے. میعاد کا معنی بھی اردو میں تو یہی ہے وہ اپنی میعاد کو پہنچ جائیں. مراد ان کی کس چیز کی میعاد کو قرضہ تو نہیں تھا وہ جو دن گنتی کے کہے گئے ہیں وہی ان کی میعاد ہے. اس لحاظ سے تفسیری ترجمہ ہے وہ اپنی عدت پوری کر لے. اب یہاں یہ معنی جس طرح سے آگے حکم ہو رہا ہے کیا اس سے مراد ہے کہ مدت پوری ہونے کے قریب پہنچ جائیں یا ایکچولی مدت ایکسپائر ہو جائے. یہاں دو جگہ یہ لفظ آ رہا ہے اور دونوں میں الگ الگ معنی ہے. یہاں بلغنا اجلا تفہمنا تفسیر والوں نے کیا ہے مدت عدت کا وقت ختم ہونے کے قریب ہوں کیونکہ اگر آگے ہے کہ ان کو پھر روک لو تو ایکسپائر ہو گیا تو پھر تو روک نہیں سکتے. اس لیے یہاں ترجمہ تفسیری ترجمہ گویا کہ وہ کرتے ہیں کہ پھر وہ اپنی مدت کے پورا ہونے کے قریب پہنچ جائے لیکن ابھی پوری ہوئی نہ ہو. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ بس ان کو پکڑ رکھو بھلے طریقے پر. اَمْسَكَ يُمْسِكُ اِمْسَاكَ مَنِ پکڑ لینا قابو میں رکھنا قبضے میں رکھنا تو ان کو یعنی اپنے پاس رکھو یا روک لو کر لیں ترجمہ پتہ نہیں شاید روک لو بھی ہو تو سکتا ہے لفظی ترجمہ بہرحال پکڑے رکھو یا اپنے پاس رکھو یہ تفسیری ترجمہ ہوگا پاس رکھو کا. ہم سکو نہیں بند رکھو بند رکھو گیا نہیں بند رکھو کہ تو مفہوم اور بن جاتا ہے یعنی ان کو باہر نہ نکلنے دو. ہم سکو ہوں نا ان کو پکڑ لو اور پکڑ لو سے مانا امساک کا ہوتا ہے جیسے امساک استمساک اور امساک قرآن اور سنت کا جو ہے مضبوطی سے پکڑنا ان معنوں میں آتا ہے امساک. امسکوہن بمعروف انہیں بھلے طریقے پر اپنے پاس رکھو. شاہ صاحب نے اسی لیے نگاہ دارت کیا ہے اپنے پاس رکھو یعنی بطور بیوی کے اور دوسرے لفظوں میں نے یہ ہوا کہ رجوع کر لو اور پھر دوبارہ تمہارے تعلقات وہی کنٹینیو کریں گے. او صرحوہن صرحا یصرح تصریحا چھوڑ دینا لفظی معنی آزاد کر دینا تصرحونا جانوروں کو چرانے کے لیے لے جانا ہے سرحو ہونا اچھا بس وہ انہوں نے ان معنوں میں لے لے سرحو میں نے ان کو چھوڑ دو آزاد کر دو رخصت کر دو. بات یہ لفظوں کا جو چوائس ہوتا ہے نا اس میں بڑا رخصت کر دو میں سرحو ہننا میں اچھا ترجمہ لفظی میں نے بہرحال تصریح کا ہے، پہلے بھی آیا تصریح ہم بے احسان وہی لفظ جو وہاں مصدر کی شکل میں آیا ہے فامساکم بمعروف تصریح ہم بے احسان، اسی سے اب فعل امر آ گیا ہے، ان کو روک لو بھلے طریقے پر یا آزاد کر دو بھلے طریقے پر، اور بھلے طریقے کی تفسیر بہت کچھ ہو سکتی ہے. ولا تم سکو ہن فعل نہیں ہے، اور ان کو مت روکے رکھو یا مت روک لو، ہم سک یوم سکو سے فعل نہیں، لا تم سکو ہن ان کو مت روکو، ان کو مت اس لیے اپنے پاس رکھو، ذرارن نقصان پہنچانے کے لیے، یہ مفعول لہو ہوگا. ولا تم سکو ہن ذرارن، ذرار مصدر ہے دار یدار باب مفعلہ کا، نقصان پہنچانا، اگرچہ اس میں باہم نقصان پہنچانے کا معنی بھی ہوتا ہے لیکن مفعول واحد کے ساتھ بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے. ضرار میں نے نقصان پہنچانا، ان کو نہ روکو نقصان پہنچانے کے لیے. لیتا اتدو تاکہ تم زیادتی کرو، نقصان پہنچانا، یہ لام جو ہے اگر ویسے دیکھیں تو لام کہے ہو تو یہ میں نے بھی ہو سکتا تھا، درارن کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ولا تم سکو ہن لتا تدو یعنی علیہن، ان کو اس لیے نہ روکو کہ ان پر زیادتی کرو، کیونکہ درارن پہلے آیا ہے، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو، تو نقصان کے لیے پھر لتا تدو کو یہ لام کو کہتے ہیں کہ یہ لام کہے نہیں، لام مصیرت یا لام تعلیل اسے کہتے ہیں. ہاں تاکہ کا لام تعلیل نہیں، لام تعلیل بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس کا اصل نام لام تسیر ہے، اصل انجام لام عاقبت بھی اسے کہتے ہیں، لام عاقبت لام تسیر، اس کا معنی یوں بنتا ہے تسیر سیر یو سیروں سے، لام عاقبت بھی کہتے ہیں کہ اس کا معنی تاکہ نہیں کیا جاتا بلکہ اس کا معنی یوں ہوتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ، جس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ، یہ معنی اسلام زیر لے کا ہوتا ہے، یعنی وہ علت نہیں ہوتی کہ اس کی وجہ سے یوں ہوگا، کیونکہ عام کہے کا معنی تو ہوتا ہے نا تاکہ یوں نہ ہو، وہ تو ایک طرح کی وجہ بتائے. اس کی مثالیں قرآن میں کئی جگہ آئیں گی، یہاں شاید اتنی بات نہ سمجھ میں آئے لیکن مثلاً سورت قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جب ان کی والدہ نے انہیں دریا میں پھینکا تو واقعہ بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، کہ فرعون والوں نے اس کو اٹھا لیا دریا سے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ ان کے لیے دشمن اور باعث غم بن جائے. اب صاحب ظاہر ہے انہوں نے اس مقصد کے لیے تو نہیں اٹھایا تھا، تاکہ یہ ہمارا دشمن بن جائے، اس کو کہتے ہیں لام عاقبت، انہوں نے اٹھا لیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا یا نکلا یا نکلے گا کہ وہ ان کا دشمن اور باعث غم بنے گا. یہاں یہ معنی ہے کہ تم نقصان کے لیے ان کو نہ روکو کہ جس کا نتیجہ یہ نکلے گا تو تم زیادتی کرنے لگو گے. نقصان تو چلیے ہو سکتا ہے، ضرار کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے نقصان کیا اس نے پہنچایا، لیکن تم پھر اعتداء پہ آ جاؤ گے اور اعتداء جرم ہوگا. تو یہ لام کا معنی تاکہ نہیں، ورنہ پھر درارن کی ضرورت نہیں تھی. اب ترجمہ ہوگا ان کو نقصان کے لیے نہ روکو جس کا نتیجہ کہیں یہ نہ نکلے یا یہ نکلے گا کہ تم زیادتی کرنے لگو گے. شاہ صاحب نے تو ویسے یہی کہا برائے ضرر آسانی سے تا ستم نہ کنے، بری نیت سے یعنی نقصان کی نیت سے کہ تاکہ ہم، لیکن برائے نقصان پہنچانے کے لیے اور تاکہ تم زیادتی کر سکو یہ میں نہ کر لیں تو گنجائش ہے، لیکن لام عاقبت والا میں نہ شاید زیادہ بہتر لگتا، پتہ نہیں اردو والوں نے لام عاقبت کو سامنے رکھ کے کیا. پورا ترجمہ کیا کیا ہے؟ تاکہ اس کے نتیجے میں، بات تو یہی بنتی ہے ستانے کے لیے تو بات ٹھیک ہے، وہ تو مفعول لہو ہے، ستانے کے لیے نہ روکو تاکہ ان پر زیادتی نہ کرو، پھر مطلب دویت بنتا زیادتی کرنے کے لیے یا جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم زیادتی کرو گے.
تو کے
یہ تو اردو والوں کا کوئی خاص ہوتا ہوگا, ایک اردو والے لڑکے سے کوئی پوچھتے تھے نا, وہ پتہ نہیں اردو کا کوئی محاورہ ہوگا.
تم سر کہاں مولانا مطلب ہے
ہاں ٹوکے کا کوئی محاورہ ہو اردو میں ٹوکے, کیونکہ مجھے ایک لڑکا یاد آتا اسے پوچھتے تھے نا یہ کام تم نے کیا, وہ کہتا تھا نہیں تو نہیں وہ تو ان کی زبان میں نہیں تو کہتے تھے, یہ اردو میں ہو کوئی محاورہ شاید. ومن یفعل ذلک, اور جس نے یہ کیا یا جو یہ کرے گا, بلکہ صحیح معنوں میں من شرطیہ یفعل مجزوم ہو گیا ہے اس لیے ماضی کے ساتھ ترجمہ ہرگز نہیں ہوگا, اور جو بھی یہ کرے گا یا ذلک سے مراد یہ نقصان پہنچانا اور اعتداء کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے, اور جو اعتداء کرے گا فقط ظلم نفسہ, بس اس نے ظلم کیا اپنی جان پر, یا آپ من شرطیہ کی وجہ سے اس کا ترجمہ بھی مستقبل میں کر لیں, وہ تو اپنی جان پر ہی ظلم کرے گا. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا, اور مت پکڑو اللہ کی آیات کو مذاق کی چیز. تتخذوا لا تتخذوا, مت بناؤ مت پکڑو, بنانا کا معنی بھی ہوتا ہے. آیات اللہ, اللہ کی آیات, اللہ کے احکام بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں, اور اللہ کے احکام کو حضوان, یہ ہے مصدر, مادہ ہے ہے زے حمزہ, یہ حضوان تھا لفظ, پھر وہ حمزہ جو ہے اس میں تعلیل ہو جاتی ہے کیونکہ پہلے پیش آ رہا تو پھر وہ واؤ میں بدل گیا. ہماری قراءتوں میں تو کم ہے یہ دوری وغیرہ اور بات کر, قراءتوں میں تو بالکل وہ اگر زیر کے بعد حمزہ آ رہا تو اس کو بالکل یہ کر کے پڑھتے ہیں, اگر پیش کے بعد حمزہ آ رہا تو اسے واو کر کے پڑھتے ہیں. تو یہ ایک مثال ہمارے ہاں ہے کہ حضو کے زے کے پیش کی وجہ سے ان کو ون پڑھا گیا ہے. ویسے مثالیں تو اور بھی ہیں, مثلا ہمراہ کا تثنیہ بنتا ہے ہمراہ وان, حمزہ واو میں بدلتا رہتا ہے, تو یہ مادہ بھی یہاں ہے زے واؤ نہیں, مادہ ہے زے حمزہ ہے جس سے آپ نے استحضاء یستحضی ہو باب استفال پڑھا. حضومن مصدر ہے, جیسے حضاء یحضاء بھی غالباً ثلاثی میں استعمال ہوتا ہو انہی معنوں میں, تو اس کا مصدر ہوگا حضومن, مراد ہوگا تمسخر یا مذاق اڑانا. تو اللہ پھر یہاں مراد ہے جس کا مذاق اڑایا گیا, جس کا تمسخر کیا گیا, مصدر مفعول کے معنوں میں آیا ہے, یعنی اللہ کی آیتوں کو وہ چیز نہ بنا لو جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے, یہ یوں ترجمہ ہوگا. کیونکہ حضوان اتخذہ کا دوسرا مفعول ہے, آیات پہلا مفعول ہے, اللہ کی آیات کو حضو نہ بناؤ, اور حضو میں نے مذاق اڑانا, اللہ کی آیتوں کو مذاق اڑانے کی چیز نہ بناؤ, یہ معنی ہوگا. اللہ کے احکام سے نہ کھیلو فضول. وذکروا نعمت اللہ, کیونکہ یہ قانونی چیزیں ہیں نا, تو قانون کو تو بڑی آسانی سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے, وہ مطلب ہے کہ قانون کے روح پر نہ عمل کیا جائے, اس کے لفظوں پر عمل کیا جائے, تو یہ تو اللہ کی آیتوں کو مذاق اڑانے والی بات ہوگی. وذکروا نعمت اللہ علیکم, اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی یا ہے. نعمت اللہ ہے یعنی اللہ تی انعام علیکم, اللہ کی اس نعمت کو جو کہ تم پر اس نے کی. علیکم انعام علیکم کے معنوں میں ہوگا نا, اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو. یہاں بھی نعمت لمبی تے سے لکھا جاتا ہے, یہ قرآن کا مخصوص املا ہے, ورنہ تے سے چھوٹی تے سے نعمت ہمیشہ لکھا جاتا ہے. چند مقامات ہیں جہاں نعمت لمبی تے سے لکھا گیا. علیکم جو تم پر ہوئی. وما انزل علیکم من الکتاب, اور اس چیز کو یاد کرو جو کہ, یہ ما جو ہے یہ بھی وذکرو کا دوسرا مفعول ہے, یعنی نعمت پر اس کا عطف ہے, اور اس کو جو کہ اس نے اتاری تمہارے اوپر اس کو بھی یاد رکھو. اور پھر من بیان کا ہے, اتارا کیا, من الکتاب والحکمت, کتاب میں سے اور حکمت میں سے, اور جو اس نے تم پر اتارا کتاب اور حکمت میں سے اس کو یاد کرو. اب انزل علیکم یہاں ایک محاورے میں آیا ہے, براہ راست مسلمانوں پر تو کچھ نہیں نازل ہوا تھا, یعنی جو پیغمبر کے ذریعے سے تم کو دیا گیا. اس طرح قرآن کریم عام استعمال کرتا ہے. تو وما انزل علیکم وما انزل الیکم, تمہاری طرف تمہارے اوپر, تو یعنی نبی کے ذریعے سے. رہ گیا الکتاب والحکمت, تو نبی کے تعلیمات میں اور خصوصیات میں کتاب و حکمت کا ذکر ہے, یعنی نبی کے ذریعے سے جو تمہیں کتاب و حکمت ملی اس کو یاد رکھو. یعظکم بہ, کہ وہ نصیحت کرتا ہے تم کو اس کے ساتھ. یعظکم کا فاعل وعظ یعظ, وہ نصیحت کرتا ہے. اللہ تعالی ہی یہاں بظاہر تو مرجع وہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں واعظ کرتا ہے, نصیحت کرتا ہے. بہی اس کے ذریعے سے, یعنی اس کتاب و حکمت وغیرہ کے لیے جو منزل چیز ہے اس کے لیے ہی کی ضمیر ہے. اور یعظکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں نہیں مراد ہو سکتے کیونکہ کہیں ذکر نہیں ہے ان کا, اس لیے اللہ ہی یعظکم کا ضمیر فاعل جو ہے اللہ کے لیے ہوگی. وہ نصیحت کرتا ہے تم کو بہی اس کے ساتھ. جی نہیں, انزلا کا فائل یا یعظکم کا فائل ہو سکتا ہے. جو انزلا کا فائل ہے وہی یا یعظکم کا فائل ہے, اور اس نے اتاری جو تم پر کتاب و حکمت, جس کے اصل میں یہاں معنی بنتا ہے جس کے ذریعے سے تم کو واضح کرتا ہے. یعظکم بہ, جس کے ذریعے سے تم کو نصیحت کرتا ہے. ایک طرح سے یعظکم بہ کو اگر لیں تو محلن یہ ایک طرح کا حال ہے, یعنی کتاب نازل کی واعظ ہوتے ہوئے اس کے ذریعے سے تم کو یہ, یا اس کی صفت بنا لیں کہ جو اس اتاری اور اس کے ذریعے سے تمہیں وہ واعظ کرتا ہے. جو انزلہ کا فاعل ہے وہی یعظ کا فاعل ہے, اور اللہ نے تم پر اور اس نے اتاری تم پر کتاب و حکمت کے نصیحت کرتا ہے تم کو اس کے ساتھ, سمجھاتا ہے اس کے ساتھ. واعظہ کا ڈائریکٹ مفعول آتا ہے, اس کو سمجھایا, واعظہ ہو, اور جس چیز سے سمجھایا وہ بے قصہ بیان ہوتا ہے. واتقوا اللہ, اللہ کے نافرمانی سے بچو. واعلموا, اور تم جان لو, ان اللہ بکل شئن علیم, یعنی ان اللہ علیم بکل شئن, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یہ تو تھا طلاقی کے سلسلے میں حکم ایک, کہ جب ان کی عدت ختم ہونے لگے تو بس پھر اب فیصلہ تمہارا, فیصلہ کرنے کی گھڑی آ گئی ہے, اب یا ہمیشہ کے لیے بھلے طریقے پر الگ, یا روک لو. اور یہ جو نقصان پہنچانے کے لیے روکنا ہے, یہ عرب لوگ ایسا کرتے تھے, ہمیں پس منظر میں یہ واقعات ملتے ہیں کہ طلاق دے دی, کوئی ان کا جو رواج تھا, طلاق کا انسٹیٹیوشن موجود تھا, پھر کوئی عدت کا بھی غالباً تھا ان کا تصور, ایک نہ ہو, لیکن پھر اس کے بعد پھر رجوع کر لیتے تھے, پھر چلنے دیتے تھے, اور اس طرح سے وہ طلاق, نہ کوئی اس کی عدت تعداد مقرر تھی, 15 دفعہ دے دے اور روکے رکھے, مطلب یہ تھا کہ عورت کو تنگ کرنا ہے, نہ رکھنی ہے اور نہ چھوڑنی ہے. اس کی اصلاح میں یہ احکام آئے تھے, جس کی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی آیات کو مذاق کی چیز نہ بنا لو, اور نصیحت پکڑو وغیرہ, اور تقوی, اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے, سب کچھ یہ ان احکام کی روح پر عمل کرنے کے لیے یہ ساری باتیں, تقوی اور اللہ کا علم اور اس کا ذکر آیا. آگے ایک اور صورت ہے, فَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, اور جب تم طلاق دے چکو, یا طلاق تم نے دی عورتوں کو, یعنی جب تم طلاق دو, یہ بھی اِذَا شرط کا ہے ظرف, فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, وہی لفظ آئے ہیں جو اوپر آئے ہیں, فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, بس وہ عورتیں پہنچ جائیں اپنی میعاد کو. اور یہاں میں نے کیا گیا ہے اگلے حکم کے لحاظ سے کہ ان کی میعاد ختم ہو جائے, عدت پوری ہو جائے. اب یہ جو ہے نا, میں نے فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ کہ ایک جگہ عدت ختم ہونے کے قریب ہو اور ایک جگہ عدت ایکسپائر کرو, یہ تفسیری طور پر یہ میں نے سمجھا جا سکتا, ورنہ جہاں تک زبان کا تعلق ہوگا تو ایک ہی مہینہ ہونا چاہیے کہ جب وہ اپنی میعاد کو پہنچے, اور ایک جگہ کیا گیا پہنچنے لگے اور ایک جگہ کیا گیا پہنچ چکے, کیونکہ اگلے حکم سے وہ بات واضح ہو تو اس میں پہنچ چکے تو پھر امساک تو رہتا ہی نہیں, اس سے معلوم ہو کہ پہنچنے لگے تو اس وقت تمہارے لیے موقع. اور یہاں ہے اجلہن, جو کہ عام لفظ سے میں نے یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ میعاد پوری ہو گئی, یہاں اسی معنی میں وہ اپنی میعاد پوری کر چکی, پہنچ گئی اپنی عدت کو, فلا تعذلوهن، بس اب تم ان عورتوں کے لیے رکاوٹ مت بنو. عین ضاد لام عضل یعضل، کسی کے لیے ہرڈل یا رکاوٹ بننا. حدیثوں میں آپ نے ایک حدیث معضل بھی پڑھی ہوگی، اسی طرح سے اس میں کچھ پیچیدگی ہوتی ہے. تو لا تعذلوهن یہ لا تمنعوهن کے معنوں میں ہی ہے، لیکن منع میں تو سیدھی طرح روکنا ہوتا ہے، غالباً لا تعذلوهن میں یہ مفہوم بھی ہے رکاوٹیں کھڑی کرنا. کیونکہ اور طریقے پر سیدھی طرح نہ کہنا کہ یہ نہ کرو، لیکن شاید اس وجہ سے پیچیدگی اور ڈیفیکلٹی پیدا کرنے کے لیے یہ چوتھے پارے میں بھی انہی معنوں میں آئے گا. کوئی وجہ ہوتی ہے کہ ایک، ورنہ سیدھی طرح یہ نہیں کہا ولا تمنعوهن ان کو مت روکو، بلکہ ولا تعذلوهن اگرچہ شاہ صاحب نے کیا یہی ہے، منع مکنے منع نہ کرو، لا تمنعوهن، لیکن معنوں میں کچھ فرق ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ وہ حدیث معضل کے لحاظ سے ذہن میں آتا تھا، اور آگے چوتھے پارے میں جس طرح سے آ رہا ہے کہ ان کے لیے مشکلات نہ پیدا کرو، ان کے لیے رکاوٹیں نہ کھڑی کرو. پتہ نہیں اردو میں کسی نے کیا ہے یا نہیں، منع کرو. اب دیکھیے نا، منع کرو روکو، ٹھیک ہے، رکاوٹ ڈالنا جو اردو ہے نا، میرا اپنا خیال ہے تو کسی نے کیا یا نہیں کیا، لیکن عضلہ کے لفظی معنی جو ہے وہ بنتا ہے رکاوٹ ڈالنا. بات تو وہی بنتی ہے روکنا منع کرنا، لیکن اردو میں روکنا اور رکاوٹ ڈالنا میں فرق پڑتا ہے. ہاں ہاں، کوئی اور ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ زبانی نہ کہا جائے کہ منع ہم کر رہے ہیں، لیکن مقصود یہ ہو. بہرحال لا تعذلوهن، اور عورتوں کے لیے رکاوٹ نہ کھڑی کرو، ان کو منع مت کرو. ان اس بات سے کہ ینکحن کہ وہ نکاح کر لے. اب یہ جو ناکاح ینکحو کا معنی ہوتا ہے نکاح کرنا، جس میں نکاح کرنے والا آزاد ہے، اور ان کا ینکحو نکاح کر کے دینا، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ متعلقہ عورتیں اپنے نکاح کی بالکل خود مختار ہیں. ویسے غالباً اونچے گھرانوں میں عرب میں عورت کو بعض دفعہ اتنی آزادی تھی کہ جتنی شاید آج کل کی بیگمات کو بھی نہ ہو، شادی بیاہ کے معاملے میں کئی ایسے واقعات. حضرت خدیجہ کا آتا ہے، سب کو انکار کرتی رہی، بیوہ تو ہو چکی تھی، اور ایک جو تھے نا ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ، مشہور صحابی ہے، اس خاندان میں سے وہی مسلمان ہوئے تھے. انہوں نے مدینہ میں ایک عورت سے اسی طرح شادی جو کی تھی، جو سالم اس کے غلام تھے، جو بعد میں بڑے مشہور ہوئے، سالم مولا ابی حذیفہ، جنگ مسلمہ جو ہے اس میں شہید ہوئے تھے. اور اس پائے کے وہ تھے کہ بچہ کوئی کہیں سے قید آیا، اللہ کی شان ہوتی ہے، وہاں ایک عورت نے خریدا، وہ بچے کی طرح رکھا، شادی نہیں ہوئی تھی، کہا کہ میں شادی نہیں کروں گی، اس کو بچہ کر کے پالوں گی. پھر وہ باہر سے آتا ہے، مدینے میں ٹھہرتا ہے، تو اس قصے، اس بچے اور اس عورت کا قصہ بڑا مدینے میں مشہور تھا. اس نے پھر پیغام بھیجا، عورت نے انکار کر دیا. پھر جب اس کو پتا چلا کہ یہ قریش کے بڑے سرداروں میں سے ہے، تو وہ پھر کچھ تردد کے بعد پھر وہ آمادہ ہو جاتی ہے. یعنی عورتوں کو اس طرح کی آزادی تھی، اس سے ملتے ہیں. تو یہ بہرحال متعلقہ یا بیوہ کو تو اپنے نکاح کی بالکل آزادی ہے. اس کے لیے ورب ہی قرآن نے ناکاح ینکحو استعمال کیا، جو کہ ویسے صورت میں مردوں کے لیے کہ عورتوں سے نکاح نہ کرو. نکاح کر کے دینا کے لیے تو ان کہا ینکحو آتا ہے. ہاں جی، متعلقات کے سلسلے میں یہ آیا ہے، اوپر بھی آیا نا حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ نکاح کرے اس کے علاوہ کسی دوسرے خاوند سے، نکاح کرے کرائے نہیں. اور یہاں بھی ان ینکح نہ کہ وہ نکاح کرے، اور ناکاح ینکحو کا اصل معنی جنسی تعلقات ہی ہوتا ہے، لیکن اب یہ اصطلاح بن گئی ہے نکاح کی، شرعی معنی جو اصطلاح کے ہیں وہ ہم استعمال کریں گے. اس بات سے نہ روکو ان کو کہ وہ نکاح کر لے ازواجہن اپنے خامدوں سے. یہ کون سے خامد مراد ہیں؟ قرآن نے تو مطلقاً کہا، ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی خامن پاس صورتوں میں ہو سکتے ہو، اگرچہ عام مفسرین کہتے ہیں جو اب وہ دوسرے خامن کریں گی، جمع کا صیغہ تو سب کے لیے چل رہا ہے نا، اس وجہ سے جو اب وہ کوئی نیا خامن کرنا چاہے تو تم رکاوٹ نہ بنو، بعض بنا پر آدمی آتے ہیں اس سے نکاح نہ کریں اس سے نہ کریں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر دوبارہ تجدید نکاح مثلاً ہو سکتی ہے اور اسی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. بہرحال یہ ازواج ہننا سے مراد ان کے خاوند جو اب نئے وہ کرنا چاہتی ہیں, اور اگر وہ پچھلا خاوند ہی آتا ہے تو اب وہ نئے خاوند کی حیثیت سے اور طریقے پر آئے گا. تو جب وہ اپنے خاوندوں سے نکاح کرنا چاہیں تو تم رکاوٹ نہ بنو. اذا تراضوا بینہم بالمعروف, جبکہ وہ دونوں آپس میں راضی ہو گئے, وہ دونوں تو نہیں وہ سب, یعنی وہ عورتیں وہ مرد سب کا جمع میں ذکر ہو رہا ہے نا. ترابا تفاعل یتفاعل, ترابا یترابا, اور ترادا کی ترادا ترادا یا ترادا یو ترادا بنے گا جب وہ باہم راضی ہو گئے. مصدر اس کا بنے گا تراون, ترازی ہوگا نا تفاعل, تراویون ترادویون بلکہ, لیکن یہ پڑھا جاتا ہے تراون, یہ لکھی جائے یا نہ لکھی جائے. ترادو یعنی تراد یو, وہ راضی ہوئے باہم. پھر باہم ترادو کا میں نہیں باہم ہے, اس میں مشارکت کا مفہوم ہے, لیکن پھر بینہم بھی آیا آپس میں, جبکہ وہ آپس میں راضی ہو گئے. یعنی اور پھر یہ راضی ہونا قرآن نے اس کے ساتھ پھر بالمعروف کی شرط بھی لگائی ہے. یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی خفیہ لو افیئر چلا لیا یا کچھ ہوا, بلکہ بھلے طریقے پر جانے پہچانے طریقے پر نکاح کر رہے ہیں, کوئی اس میں ایسی یعنی گناہ کی یا بے حیائی کی یا اس قسم کی بات نہ ہو. سیدھا انہوں نے آپس میں فیصلہ کر لیا اور اب وہ نکاح کرنا چاہتے, تم رکاوٹ نہ بنو. یہ غالباً پس منظر میں ایسے واقعات ہیں, کیونکہ ایک سے طلاق ہوئی پھر دوسرے کے بارے میں لڑکی کے وارث یا وہ عموماً اپنے خاندانی رنجشوں کی بنا پر چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ مت کرو اس کے ساتھ کرو. بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید کسی پہلے خاندان کا معاملہ بھی ایسا تھا تو بھائیوں نے روکا. تو اس طرح سے قرآن نے کہا کہ نہیں, یہاں عورت کو ایک آزادی دی ہے خصوصاً طلاق کے بعد, تو اب وہ اپنے معاملات کی خود مختار ہے, تو تم رکاوٹ مت بنو اگر بھلے طریقے پر وہ آپس میں طے کرتے ہیں. ذالک یوعظ بہ, یہ بات جو ہے یوعظ واز کیا جاتا ہے بہ اس کے ساتھ, یعنی یہ ذالک ہوگا مبتدا اور ذالک کی خبر ہے یوعظ بہ, یہ نصیحت کی جاتی ہے اس کے ساتھ, یعنی یہ وہ چیز ہے جس کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے. یہ بات جو بیان ہوئی ہے جو حکم ذالکا, بلکہ ذالکا تو میں نے وہ ہوتا ہے, وہ جو حکم اوپر بیان ہوا ہے یہ ہے یوعظ بہ, اس کے ذریعے سے واعظ کیا جاتا ہے. ہی کی زمین پھر ذالکا کے لیے, واعظ یعظ اور مجہول بنے گا وعظ یوعظ, کیونکہ مجہول میں وہ واؤ اس طرح رہے گی, معروف میں واؤ اڑ جاتی ہے, واعظ یوعظ نہیں ہوتا یعظ ہو جاتا ہے, لیکن مجہول میں اسی طرح سے یوعظ رہتا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے واعظ کیا جاتا ہے, نصیحت کی جاتی ہے من اس کو, جو کہ واعظ کا ڈائریکٹ مفعول آتا ہے, جس چیز سے وصیت کی جائے تو وہ تو الگ گویا کہ یوں ہے یوعظ من کان منکم, اس کو نصیحت جس کو آپ اردو میں کو کہتے ہیں وہ عربی میں براہ راست مفعول آتا ہے. اوپر بھی دیکھیے یعظ کم, تم کو نصیحت کرتا ہے, یوعظ من یعنی من ایک طرح کا یوعظ کا نائب فاعل ہے, نصیحت کیا جاتا ہے وہ جو کہ, نصیحت کی جاتی ہے اس کو جو کہ, کان جو ایسا تھا, منکم تم میں سے, کہ یومن باللہ والیوم الآخر, یہ کانا یومنو ماضی استمراری نہیں ہے, جو ایمان رکھتا تھا ان معنوں میں نہیں ہے, بلکہ من کانا جو تم میں سے ہے یا تھا, کانا کے دونوں معنی ہوتے ہیں, ایسا کہ یومنو باللہ, یعنی من کانا منکم مومنم باللہ. اگر ہم اسم فاعل لگائیں تو کانا کی خبر ہو کر آئے گا من کانا منکم مومنم باللہ والیوم الاخر, وہ مومنن کے بجائے یومنو آ گئی خبر, اس کی جملہ بن گیا. یہ اس کے لیے نصیحت کی چیز ہے, اس کے ساتھ اس چیز کو اس آدمی کو نصیحت کی جاتی ہے جو کہ تم میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو. یعنی اہل ایمان کے لیے اس میں نصیحت ہے جو حکم ہم بیان کر رہے ہیں. یوعظ بہ یعنی بذلک. دیکھیے نا یوعظ نہیں, بہی کی ضمیر تو ذالک کے لیے آ رہی ہے. وہ پوشیدہ ہوتا اگر ظاہر نہ ہو تو پھر ہم وہ سمجھیں گے. یوعظو کا ترجمہ ہوگا اس کو نصیحت کی جاتی ہے. اگر ساتھ کوئی نائب فاعل نہیں ہے, یہاں من آ گیا ہے نا, اگر وہ نہ ہوتا تو پھر یوعظو میں جو ضمیر ہے وہی نائب فاعل خود بخود سمجھی جاتی. یوعظو بذلک من کان منکم مومنا باللہ یومن دی عبارت. یہ نصیحت کی جاتی ہے ان احکام کے ذریعے سے اس کو جو تم میں سے آخرت اور اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. بعض نبی کہتے ہیں کہ یہاں چونکہ سارے اوپر جمع کے صیغے آ رہے ہیں, وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا طَلَّقْتُمْ اور اَمْسِكُوهُنَّ اور لَا تَعْدُلُوهُنَّ سارے جمع کے صیغے ہیں, تو یہ عربی میں مناسب تھا کہ ذالکا کی بجائے آتا ذالکم یوعظ بہ. عربی میں ایسے موقع پر عموماً مخاطب کے مطابق اس میں اشارہ کو بدل لیا جاتا ہے. ہاں آگے ذالکم آ بھی رہا ہے لیکن یہاں کیوں نہیں آیا, پھر ان لوگوں نے اس کی وجہ بیان کرنی شروع کر دی, حالانکہ درست تو ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ صرف اس ایک حکم کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں دیا جا رہا ہے, آپ مخاطب ہیں, اس لیے ذالکا واحد کا صیغہ استعمال کیا. لیکن یہ یا تو کہنا کہ یہ غلط ہوتا ہے, غلط تو نہیں ہوتا, مناسب وہ کہتے ہوتا ہے ایسے موقع پر جمع جمع کے ساتھ. آگے آ بھی رہا ذالکم از ذالکم اطہر. یہ بات یہ جو دوبارہ ذالکم آیا اس کم کی یہ ضمیر نہیں ہے بلکہ وہی ذالکا ہی ہے. آپ نے پڑھا ہے کہ ذالکا ذالکما ذالکم ذالک ذالکما ذالکن, یہ اسی طرح کذالک بھی استعمال کر لیتے ہیں مخاطب کے مطابق اس کے ضمیر کی شکل بنا لیتے ہیں. اور میں نے اس کو وہی ہوتا ہے تلک کے ساتھ بھی ہوتا ہے تلکما تلکمو اس طرح. ذالکم ازکا لکم و اطہر. یہ بات ذالکم کا ترجمہ وہی ہوگا جو ذالکا کا ہے. ازکا اس کی خبر ہے, زیادہ پاکیزہ ہے. ازکا زے کا واو سے افعل التفضیل ہے. ازکا وہ جو کہ پڑھا گیا ازکا زیادہ پاکیزہ, یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. وہ اطہر اور زیادہ پاک ہے. طہرہ میں نے بھی پاک ہوتا ہے اور زکا زکی اور تزکیہ وغیرہ پڑھے اس کے میں نے بھی پاکیزگی کیا ہے. تو زیادہ شاہ صاحب نے ایک کو خوش تر کیا ہے ایک کو پاکیزہ تر. حالانکہ ازکا کے میں نے بھی وہی ہے زیادہ پاکیزگی والی چیز. اور پتہ نہیں اردو والوں نے اور کون سے دو لفظ لیے. خوشتر اطہر تو طہارت سے ہے نا, زیادہ پاک. ازکا کا کیا ترجمہ کیا؟ پاکیزہ اور پاک. دیکھیے اب دیکھیے مترادف بھی تو ہیں لفظ, یعنی دونوں میں اطہر میں نے بھی زیادہ پاک اور ازکا میں نے بھی زیادہ تزکیے والی چیز, معنی تو ایک ہی بنتا ہے. عربی زبان میں تو یہ چیز ہے کہ اس کے مترادفات آتے ہیں, عبارت میں زور پیدا کرتے ہیں. اردو میں اب مترادف کا مترادف کے ساتھ ترجمہ کرنا اور ایسے لفظ لانا کہ اس میں بھی برقرار رہے اور سب کچھ. شاہ صاحب نے ازکا کا ترجمہ خوش تر, حالانکہ یہ لفظی معنی تو نہیں ہے, لفظی معنی تو ازکا کا زیادہ پاکیزہ ہی ہے. اور یہ بات تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ صفائی کی ہے. چلو واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے, وانتم لا تعلمون واو حالیہ بھی ہو سکتی ہے اور عطف کی بھی ہو سکتی ہے. یعنی آپ تم ہی ترجمہ کر سکتے ہیں, پہلے تو واو عطف کی تو نہیں استیناف کی کہیں گے کیونکہ الگ جملہ ہے, اسی لیے وقف مطلق دے کر اس کو لکھا گیا ہے. اور اللہ جانتا ہے یہ واو استیناف کی نئے جملے کے شروع میں لگتی ہے. وانتم لا تعلمون یہ حالیہ اس حالت میں کہ تم نہیں جانتے, یا اسی طرح اصل ہے اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے, یعنی پہلے پر عطف ہے. اور کے ساتھ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے حالہ کے ساتھ بھی. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین اور جو مائیں ہیں یہ مبتدا ہو گیا. والوالدات और माएं जनने वाली औरतें, उम्महात नहीं कहा, बल वालिदा तो जो बच्चों को जनने वाली है उस हैसियत से, क्योंकि आगे बच्चों का जिक्र हो रहा है ना, तो इसलिए उम्महात नहीं कहा वालिदात का। उम्महात में तो नानियां भी आ जाती हैं और मैंने भी हो सकते थे, कुरान ने लफ्ज वो इस्तेमाल किया वल वालिदात। और जो बच्चा जनने वाली है, ये तलाक के सिलसिले में ही हुक्म है कि तलाक हो गई फिर बच्चा है, अब इसका क्या बनेगा, ये भी तो एक प्रॉब्लम होती है ना बड़ी।
क्या मुतल्लिका के बारे में कभी सुनाया ना कि उनको कुरान ने आजादी दी है कि वो अपना
औलाद का खुद, जैसे इन लफ्जों से तो यही मालूम होता है।
लेकिन जो बेवा हो गए क्या वो सूरत में भी
नहीं, बेवा के में भी आगे आएगा, बेवा के भी आगे आएगा, जो कुछ करे तुम पर कोई गिरफ्त नहीं है, मारूफ की शर्त कुरान आगे आ रहा।
आमद मरते वक्त में वो ये वसीयत कर दे कि मतलब तू फना से रिश्ता नहीं कर सकती, या दोस्तों को या तो है इसमें या कोई वसीयत की पाबंदी हो।
शरीयत ने कोई पाबंदी तो नहीं लगाई, अपने ताल्लुकात की बिना पर उसको निभाए तो वो और बात है कि भाई मुझे वो नसीहत कर गया मैं उसी तरह करूंगी, ये तो अपनी अपनी तबीयत की बात है ना। शरीयत में कोई कानूनी पाबंदी तो नहीं है, बल्कि आगे वो दो साल की इद्दत की बात आएगी उसमें भी वो फिर पाबंदी को तो कुरान खत्म कर देता है, पाबंदी लगाने में भी पाबंदी खत्म कर देता है, इसलिए ये तो कोई दुरुस्त नहीं है। हाँ उनके ताल्लुकात हों और वो उस मरने वाले की किसी बात को ख्याल रखे वो तो एक अलग बात है, जज्बात एहसासात नफ्सियात एक और चीज होती है, उस कानून उनसे बिल्कुल हटकर होता है। तो यहां कानूनी तौर पर तो ठीक है, इसीलिए तो इमाम शाफी ने कहा ना कि जो वली और औरत जो है उसकी जो वली की बात हुई है तो उन्होंने कहा कि देखो जहां वो खुद कर सकती है, मालूम होता है कि जब वो एक दफा शादी हो चुकी है अब वो अपने मामलात की मुख्तार है, चाहे बेवा हो चाहे मुतल्लिका। इसी से उन्होंने कहा कि वली की शर्त सिर्फ उस सूरत में है जबकि वो अभी कुमारी हो सय्यबा ना हो। और अबू हनीफा ने कहा कि जी ये शर्त बुलूग की है, हालांकि यहां देखिए बुलूग में लगा रखी तो बात कोई नहीं है, बुलूग अगर कोई शर्त आप 16 साल रखें और 13-14 साल के अंदर ये चीज हो जाए तो एक लिहाज से उसको तो वली होना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं अब वो उस हुक्म में आ गई है। तो इन्हीं आयतों से इमाम शाफी ने इस्तदलाल किया ना, बाकी रह गया अबू हफीज नहीं फंका इस्तदलाल तो वो इन आयतों से तो नहीं बनता, वो फिर वैसे होगा कि बालागा और आकाला और उस तरह के लफ्जों से बात आएगी। अच्छा वल वालिदात हो और जो बच्चा जड़ने वाली है यानी जो माएं हैं गोया कि जिनके बच्चे हैं और तलाक हो गई है, ये यहां इस मजमून के साथ आइएगा, युर्दियना वो दूध पिलाएंगी, अर्दा युर्दियो दूध पिलाना, रदा यर्दा हो के मैंने गालबन होते हैं दूध पीना, रदी कहते हैं दूध पीते बच्चे को, और जब दूध पिलाना मां के लिए आए या जो भी बच्चे को दूध पिला रही हो तो उसके लिए वर्ब बाबे इफ़ाल से आता है, अर्दा युर्दियो सुलासी से रदा यर्दा ही आएगा फता याफ्ता से, कुरान में तो ये नहीं इस्तेमाल हुआ, अगर जो उसका मस्दर इस्तेमाल हुआ है अभी आगे आ रहा है अर रदा, ये सुलासी का मस्दर है। वल वालिदा तो युर्दियना अर्दा युर्दियो युर्दियना वो औरतें पिलाएंगी औलाद, और मुराद है दूध पिलाएंगी, औलादहुन्ना अपने बच्चों को, वल वालिदात युर्दियना औलादहुन्ना और जो बच्चों वाली औरतें हैं वो दूध पिलाएंगी अपने बच्चों को, औलाद में बेटा बेटी सब आ जाते हैं। और ये युर्दियना है फेल मुजारे लेकिन बमाना है अम्र है, यानी उन औरतों को चाहिए कि पिलाएं, आगे अगले हुक्म से कंटेक्स्ट के साथ मज़मून ये बनता है, औरतों को चाहिए, गोया के ले युर्दियना के मानों में आया है, ये पहले भी आया है इसी तरह से, वल मुतल्लिका तो यतरब्बसन बे अन्फुसिहिन्ना औरतें रोकेंगी अपने आप को, यानी उन्हें चाहिए रोकना, तो माएं दूध पिलाएंगी अपने बच्चों को, हौलैन कामिलैन पूरे दो बरस, हौल बरस के लिए एक लफ्ज है, आमुन मैंने भी साल होता है, سنت ان میں نے بھی سال ہوتا ہے اور حول ان میں نے بھی سال ہوتا ہے. ان لفظوں کو میں کوئی آپس میں فرق ہے یا نہیں میں تو نہیں جانتا, کم از کم ہوگا شاید کسی فروق اللغہ کی قسم کی کتابوں میں کوئی فرق دیا ہوا ہو, اتفاق نہیں ہوا اس طرح سے پڑھنے کا. لیکن یہ تینوں لفظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں, سنتن جس کی جمع سنوات سنون آتی ہے, عامن اگرچہ اس کی جمع اعوامن غالباً قرآن میں نہیں استعمال ہوئی, اور حول یہ استعمال قرآن میں ہوا ہے یا زیادہ تر مثلا ہمارے ہاں یہ زکات میں لفظ آتا ہے حولان حول حولان الحول ایک برس گزر جانا, تو شاید اس کا میں نے گزر جانے کا بھی یوں چکے ہیں حولان مصدر ہے حال یحولو سے, اس وجہ سے اس کو سال کہتے ہیں کہ ایک میعاد جو ہے ٹرم پوری ہو گئی. بہرحال حول میں نے سال ہے, یاد رکھیے اسی حول کا میں نے وہ ما حولہ ارد گرد وہ بھی اسی سے نکلا ہے. حول میں نے قوت اور طاقت بھی ہوتا ہے, لا حول ولا قوت گھمانے پھرانے کی طاقت, اور اسی لیے اس کا ترجمہ کیا بدی سے بچانے کی اور نیکی کرنے کی توفیق, حول گویا کہ بدی سے بچانے کی قوت کو کہا گیا. یہ سارا مادہ ایک ہی ہے حے واو لام, اس کے مختلف معنی ہیں, اس سے مختلف لفظ بنتے ہیں. ڈکشنری میں آپ دیکھیں تو آپ کو پہلے ثلاثی پھر مزید فی کے مصدر پھر اس سے جتنے اسماء وغیرہ بنتے ہیں وہ دیے ہوتے ہیں. بلکہ جو یہ موجودہ منجد ہے اس میں عموماً اگر ایک مادے کے مثلا تین چار شیڈ آف میننگ بنتے ہیں مختلف تو وہ پھر گروپ کر لیتا ہے کہ پہلے ایک گروپ کے سارے لفظ لیتا ہے جتنے آئے جن میں بنیادی معنی ایک ہوتا ہے, پھر جو دوسرا گروپ ہے جس میں ایک بنیادی معنی اور بن جاتا ہے پھر وہ اس کو لیتا ہے, بعض دفعہ چار چار گروپ بنا کے وہ کرتا ہے. لیکن عام ہماری پرانی ڈکشنریوں میں اس طرح نہیں ملحوظ رکھا جاتا, بس ایک مہینہ اس کے بعد دوسرا اس کے بعد تیسرا اور پہلے تیسرے تیسرے میں کوئی آپس میں تک ہے یا نہیں اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. دو سال پورے حولین ظرف ہے نصب میں آیا ہے, یہ اس وجہ سے منصوب ہے پورے دو برس دودھ پلائیں گی. حولین وقت زمان ظرف زمان کے طور پر, لمن ارادا اس کے لیے جو کہ چاہے, من شرطیہ ہے ارادہ کا ترجمہ چاہا کی بجائے چاہے, یہ دودھ پلانا چاہیے. یعنی مراد یہ ہے کہ جن عورتوں کو طلاق ہو جائے اور پھر ان کے بچے بھی ہوں انہیں چاہیے کہ ان بچوں کو دودھ پلائیں, اس کے لیے من ارادہ جو چاہتا ہے یعنی خامن, این یتم رضاعتہ کہ وہ پوری کرے دودھ پلانے کی مدت, اتم یتم اتمامن پورا کرنا, وہ چاہتا ہے کہ پوری کرے رضا دودھ پلانا, رے کی زیر کے ساتھ بھی یہ لفظ آتا ہے رضاعت بھی اور رضاعت بھی, قرآن کریم میں رے کی زبر کے ساتھ آیا, ہو سکتا ہے کوئی قرات رے کی زیر کی آئی ہو, لغت ہے ضرور قرات کوئی رے کی زیر کے ساتھ آئی ہے یا نہیں یہ کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے. تو رضاعت مصدر ثلاثی کا ہے, یعنی اگر اوپر کا مصدر لے تو پھر آنا چاہیے تھا ان یتمل ارضاء دودھ پلانا, مصدر تو پھر ارضاء آنا چاہیے, تو یہاں ارضاء کے معنی میں آیا ہے رضاعت جو کہ ثلاثی کا مصدر ہے, اور اس وقت میں نے مصدر کرے تو دودھ پلانا اور چاہے تو رضاعت اسم کر لے یعنی دودھ پلائی, یا جو دودھ پلائی کا معنی تو اور ہو جاتا ہے. بارہ دودھ پلانا یا رضاعت مکمل کرنا چاہتا ہے کہ بچے کا دودھ پلانا پورا ہو جتنا کہ پلانا چاہیے, تو قرآن کریم اس کے لیے دو سال مقرر کرتا ہے. اب یہ کہ اس کی حکمتوں پہ دیکھیں اور ڈاکٹر کیا کہتے ہیں اور قرآن کیا کہتا ہے کوئی آپس میں ان کی ہم آہنگی ہے یا نہیں یہ ایک الگ تفسیر کا میدان ہے, کوئی چاہے تو اس پہ بحث کر ڈالے کہ یہ دو برس کی شرط کیوں رکھی ہے. ہاں وہ آگے آ رہا ہے, حامد نہیں اس عورت سے نہیں پلوانا چاہتا اور سے رکھنا چاہتا, عربوں میں تو یہ رواج تھا نا, لیکن اس کے ساری شرائط وغیرہ آگے آ رہی ہیں کہ اب ایک اب سیپریشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو دکھ پہنچایا جائے, بچے کو دکھ کا ذریعہ بنایا جائے ماں کے لیے یا بچے کے لیے, وہ سارے احکام یہی تو آ رہے ہیں کہ اب کس طرح سچویشن کو ہینڈل کرنا ہو. تو یہ دودھ پلائے گی اور آگے آ رہا ہے کہ اس عرص عرصے میں اس کا روٹی کپڑا جو ہے وہ اس خاوند کے ذمے ہی رہے گا، کیونکہ وہ تو اس کے بچے کے اب اس کی بیوی نہیں رہی، لیکن وہ دودھ پلا رہی ہے جیسے وہ دوسری دودھ پلانے والی رکھتا ہے، جیسے کہ عربوں میں رواج تھا، اور یہاں اب بڑے ذمہ داروں میں اب بھی ہوتا ہے، ان کی عورتیں نہیں دودھ پلاتی، بلکہ یہ شاہ جیمنا وغیرہ اور یہ جو علاقے ہیں ان میں گاؤں میں کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں، ویسے تو وہ کام عام کوئی مزدوری وغیرہ کا کرتے ہیں، جلاہے کا کام یا کوئی اور، لیکن عموماً ان کے نام ہی ہوتا ہے ہمشیرے، ان کی عورتیں ان کے گھروں میں دودھ پلانے کا اور پالنے کا بچوں کو کام کرتی ہیں، پھر وہ مائیں سمجھی جاتی ہیں، وہ بچے بھی بڑے ہو کر ان کا خیال کرتے ہیں، بچوں کے والدین بھی ان کو فصل کے موقع پر دانے وغیرہ گندم دی جاتی ہے، سب کچھ۔